أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون. یہ سورہ سجدہ ہے اور مکی سورتیں اور 30 آیات اور 3 رکوع ہیں. نزول کے اعتبار سے یہ 75 ہے. سورت مومن کے بعد نازل ہوئی. موجودہ ترتیب میں قرآن کریم کی 32 سورت. اس سورت میں اللہ کی توحید اور تفرید کا مسئلہ ہے اور رسالت حق اور صداقت کتاب کا تذکرہ ہے. ہر طرح کے شرک کی نفی ہے اور وقوع قیامت کے قرائن اور علامات بیان فرمائی ہے. ماقبل کے ساتھ ربط بالکل واضح ہے. اس میں بغی بات الحمسہ سے آخر سورت اور اس سورت میں اللہ کے لیے علوم اور مخلوق سے اس کی نفی ہے. اس سورت میں وحی کے بعض تشریحات تھی اور اس سورت میں وحی کا گنجینہ اور خزینہ قرآن کریم کا مفصل بیان ہے. اس سورت میں رسالت پر بعض شبہات کے جوابات دیے اور اس میں پیغمبرانہ رنگ اللہ نے نمایاں کیا کہ یہ لوگ عنقریب خوش ہوں گے. بدل میں مسلمان فتحات تھے, اوپر سے رومیوں کی فتح کی اطلاع ملی. اور اس سورت میں قیامت کے فتوحات کا تذکرہ ہے, وہاں کی کامیابیوں کا اور وہاں کی خوشخبریوں کا بیان ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت کریمہ تھی کہ آپ جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں اس سورت کی تلاوت فرماتے تھے اور دوسری رکعت میں اس کے ساتھ سورت دہر پڑھتے تھے. یہ قرات جمعہ کی فجر میں آپ کی متواتر اور مداوم تھی. موجم الصغیر للطبرانی جلد اول صفحہ 80 اور 81 پر ہے. وکان یدیم ذالکا, آپ نے اس کو ہمیشہ فرمایا. بعض فقہاء احناف نے لکھا ہے کہ مداومت نہ کرے, کبھی کبھی چھوڑا کرے. لِأَلَّا يَعْتَقِدَهُ أَحَدْ وُجُوبَ. لیکن جمال الدین ضلعی نے نصب الرایہ جلد 2 صفحہ 6 اور مولانا عبدالحی لکھنوی نے اس سے آیا فصل فی القراءات میں نقل کیا ہے کہ اس میں 2 سنتیں ہیں. ایک اس سورت کا جمعہ کے دن فجر کی پہلی رکعت میں پڑھنا اور دوسرا اس پر دوام کرنا. ففیہ سنتان, القراءت والدوام. تو جن فقہاء نے لکھا ہے کہ دوام نہ کرے, انہیں موجم کی اس حدیث کا علم نہیں تھا جس میں پیغمبر نے خود دوام اختیار کیا ہے. امام طحاوی رحمہ اللہ نے قراءات متعددہ نقل فرمائی ہے. کہ جمعہ کے دن آپ نے پہلی رکعت میں اعلیٰ پڑھی، دوسرے میں غاشیہ پڑھی، اور پہلی میں سورہ جمعہ پڑھا، دوسرے میں منافقون پڑھی، اور پہلے میں آپ نے قاف تلاوت کی، دوسری میں قمر تلاوت کی، اس طرح عیدین کی نمازوں میں بھی آپ کی یہ صورتیں ہوئی. نہ یہ کہ ہمیشہ اعلیٰ و غاشیہ، اور نہ یہ کہ ہمیشہ جمعہ اور منافقون، اور نہ یہ کہ ہمیشہ قاف و قمر. تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کی فجر میں بھی آپ نے الف لام میم سجدہ اور دہر کے علاوہ کوئی صورت پڑھی ہے. لیکن امام تہاوی لا نہ سکے، جمعے میں تو لا سکے جو پڑھی ہے، لیکن اس کے لیے نہ لا سکے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دعویٰ بلا دلیل ہے. بلا شبہ جمعے میں بھی آپ کی قراءت مختلف آئے، عیدین میں بھی مختلف آئے، لیکن جمعے کے دن فی الفجر آپ کی قراءت علی الدوام متعین ہے، اور وہ الف لام میم سجدہ و سورۃ الدہر. شیخ الاسلام شیخ العرب والعجم صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی نور اللہ مرقدہ کو اللہ تعالی نے احیاء سنت کا بہت بڑا جذبہ عطا کیا. آپ کی بارگاہ میں کوئی سنت فوت نہیں ہوتی. آپ دارالعلوم دیوبند کی جامع مسجد میں خود فجر پڑھاتے تھے جمعے کی، اور الگ دوام تلاوت فرماتے تھے. ایک دن آپ تشریف لے گئے تھے مولانا اشرف علی صاحب کی خدمت میں، اور مولانا کے یہاں رات کو قیام رہا. صبح فجر کے وقت مولانا اشرف علی نے آپ کو کہا کہ فجر کی نماز آپ پڑھائیں گے. حضرت شیخ الاسلام نے کہا کہ میری عادت ہے کہ میں فجر کی پہلی رکعت میں سجدہ اور دوسری میں دار پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا آپ ہی کو پڑھانی ہے، جہاں سے پڑھنا ہو آپ کی مرضی ہے. مولانا حسین احمد صاحب مدنی نے خانقاہ تھانہ بھون میں فجر پڑھائی، پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ اور دوسری میں دہر پڑھی، درمیان میں سجدہ آیا، آپ نے سجدہ کیا، قیام کیا. تو لوگ کو اس طرح ہوتے ہیں، کوئی ادھر ہوا، کوئی ادھر ہوا. حضرت حکیم الامت نے اعلان کیا اس نماز کی برکت سے ہماری اور نمازوں کی غلطیاں بھی اللہ تعالیٰ معاف فرما دے. آپ کے حالات میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ آپ سفر پر تشریف لے جا رہے تھے، سہارنپور کے اسٹیشن پر آپ کے خدام تلامیذ اور احباب جمع تھے. جمعے کی فجر تھی، آپ نے قاضی نجم الدین اصلاحی کو کہا کہ قاضی صاحب آپ نماز پڑھا لیں. انہوں نے اس خیال سے کہ اسٹیشن ہے، ریلوے ہے، اوپر چل رہا ہے، ادھر ادھر سے صورتیں پڑی. نماز کے بعد شیخ الاسلام پر بہت ناراضگی کا اثر ہوا، اور فرمایا قاضی صاحب میں تو سمجھتا تھا آپ سجدہ و دار پڑھیں گے، آج جمعے کی فجر ہے اور آپ نے یہ صورتیں نہیں پڑھی. آپ نے ایک ہفتے کے لیے ہمارا ہفتہ ضائع کیا. آپ بڑے وجد سے اور بہت دوام سے اور جذبے سے فجر کی جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر تلاوت فرماتے تھے. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑی ہے، عوام تنگ ہو جائیں گے. یہ بھی عذر لنگ ہے. آپ جو ہفتہ بھر فجر کی قرات کرتے تھے سب سے کم قرات یہ ہے. اب سن لو, بخاری شریف سے پتہ چلتا ہے کہ آپ پہلی رکعت میں 100 آیات پڑھتے تھے اور دوسری میں 60 پڑھتے تھے. آپ کبھی کبھی فجر کی پہلی رکعت میں 60 تلاوت کرتے تھے اور دوسری رکعت میں 40 پڑھتے تھے. اور یہ دونوں 60 ہے 61, تو 3 دن میں آپ کی سب سے کم قرات جمعے کی فجر ہے. سجدہ و دہار آج سے 18 سال پہلے میں نے یہاں شروع کی. میں نے شروع اس وقت کی جب شیخ الاسلام مولانا حسین احمد کا حال دیکھا کہ دارالعلوم دیوبند سے فاضل عالم آپ سے دور حدیث کر کے جو واپس آتا ملنے, آپ ان سے خیریت پوچھتے ہیں اور یہ بھی دریافت فرماتے کہ آج کل کیا کر رہا ہے. اور جب وہ کہتا کہ حضرت بال بچے ہیں اور بہت زیادہ مصروفیت ہے, تو آپ فرماتے ہیں قرآن شریف نہیں پڑھا ہے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً, تمام پیغمبروں کی بیویاں تھیں اور ان کے بچے ہوئے, تو پیغمبروں نے دین کا کام چھوڑ دیا تھا. دوسرا سوال آپ یہ فرماتے تھے جو امامت کرتا تھا کہ جمعے کی فجر میں کون سی سورتیں پڑھتے ہیں. اگر وہ سمجھدار اور لائق ہوتا تو وہ کہتا سجدہ ہوتا رہا. آپ بہت خوش ہو جاتے, دعائیں دیتے. اور جب وہ یہ لائل بھی ظاہر کرتا تو آپ اسے کہتے کہ آپ امامت کے اہل نہیں ہے, امامت چھوڑ. تیسرا سوال آپ شاگردوں سے یہ کرتے تھے کہ صبح ناشتے میں کیا کھاتے ہیں. تو وہ عقل مند ہوتا اور صحیح معنی میں دور حدیث پڑھ کے جاتا, تو وہ کہتا کہ حضرت رات کی روٹی بچ جاتی ہے, صبح گرم کر کے چائے اور سالن کے ساتھ. تو آپ فرماتے تھے پراٹھے نہیں پکواتے ہو, تو وہ کہتے حضرت رات کی بچی ہوئی روٹی کے ہوتے ہوئے پراٹھے پکوانا خلاف سنت ہے, سلف کے عمل کے خلاف ہے. تو آپ بہت خوش ہو جاتے ہو, دیر تک دعائیں دیتے اور قسم قسم کے وظائف و عنایات فرماتے. تو میں نے بھی اس دن سے الحمدللہ فجر میں سجدہ و دہر پڑھنے شروع کیا. 15 سال میں نے خود پڑھا ہے. اس کے بعد محمد انور شاہ تیار ہو گیا, پھر وہ پڑھتا رہا ہے. 6-7 مہینے سے اس کا گلا متاثر ہے, غریب میں نہیں پڑھ سکتا ہے. تو قاضی صاحب شان و شوکت سے پڑھتے ہیں اور تمام شاخوں میں بھی احکامات نافذ ہیں. اس سجدے میں جمعے کی فجر میں سجدہ و دہر پڑی ہے. عزیز حمید جو نیو کراچی میں ناظم ہے, امام خطیب ہے, وہ بھی باوجود حافظ نہ ہونے کے سجدہ و دہر یاد کر کے اس پڑھتے ہیں. ہماری کوشش ہے کہ سنتوں کا احیاء ہو. عظیم المرتبت حضرت مولانا قاضی حافظ مولانا مفتاح اللہ صاحب بھی بالاستیعاب بالدوام سراب بورڈ کی جامع مسجد میں سجدہ و دہر پڑھتے ہیں. سو کے قریب مساجد میں شروع کرا ہے. چند دن پہلے ڈیفینس کی ایک مسجد میں مجھے فجر میں جنازے میں جانا تھا اور جمعے کی فجر تھی. وہاں کا امام بہت مشہور اور بہت ہی قابل لائق ہے. اس نے ہمارے دوست عمر فاروق سے پوچھا, اس نے حضرت صبح آ رہا ہے, انہوں نے کہا فجر یہی پڑے گا. تو میرے متعلق کیا کہا؟ تو مجھ سے پوچھا کہ سجدہ و طہر پڑھتا ہے یا نہیں؟ تو آپ نے کیا جواب دیا تھا؟ میں نے کہا کبھی پڑھتا ہے کبھی نہیں. کہا یار مروا دیا تھا, چلو کل پڑھتے ہیں تو وہ خوش ہو جائے. اس مولوی صاحب نے فجر کی نماز میں سجدہ و طہر بہت عمدہ پڑھی. جزا اللہ عنا وعن السنت احسن الجزا. اب جنازہ میں نے پڑھایا اور جنازے سے پہلے میں نے اعلان میں اس کا ذکر کیا کہ یہ جو مولوی صاحب سجدہ و طہر پڑھتے ہیں یہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے اور یہ قابل قدر عمل ہے اور یہ ناقابل ترک سننا تھا. اور چونکہ اس زمانے میں اکثر ائمہ نہیں پڑھتے تو جو پڑھے گا اس کو انشاءاللہ تعالی 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا اور بہت ہی زیادہ تب کی اور شاباش دے دی. بہت ساری مساجد میں ہم نے علماء کو کہا کہ سجدہ و طہر پڑھو, وہ تیار نہیں ہوتے تھے. تو مجھے تو ان کا رنگ معلوم ہے نا, میں نے کہا پڑھو 2000 روپے مہینے بھیجوں گا. چل دیا, مہینہ دو مہینے پڑھوایا ان سے اور پیسے بھی بھیجے, بعد میں پیسے بند کیے. تو اب تو چھوڑے گا نہیں, کیوں سورت پڑھ شروع کر کے پھر چھوڑنا, پھر تو کبھی نہیں پڑھ سکے گا. تو عالم دین امام کو اس بات کا بہت خیال ہوتا ہے کہ جو سورت پڑھی جانے لگی اب اس کو چھوڑوں گا نہیں. الحمدللہ 100 کے قریب مساجد میں کراچی کے اندر فجر میں, جمعے کی فجر میں سجدہ و طہر شروع کرایا ہے. آپ کو اس لیے یہ واقعات سنائے تاکہ آپ کو مسئلہ بھی یاد ہو جائے. بخاری شریف میں صلات میں بھی ہے, فجر میں, جمعے میں بھی ہے اور فضائل قرآن میں پھر ہے. صحیح مسلم میں, نسائی میں, ابن ماجہ میں, ترمذی میں, سنن ابی داود میں, مسند امام احمد میں, مصنف عبدالرزاق میں, مصنف ابن ابی شیبہ میں, صحیح ابن حبان میں, صحیح ابن خزیمہ میں, تمام معتبرات کے اندر یہ حدیث موجود ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی فجر کی پہلی رکعت میں الف لام میم سجدہ پڑھتے تھے اور دوسری رکعت میں حل اتا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا سورۃ الدہر تلاوت فرما دیتے. ائمہ دین امامت سنت کے مطابق کریں, اللہ ان کو دونوں جہانوں کی عزت دے گا. امامت لوگوں کے مطابق نہ کرے, لوگوں کو سنتوں کے مطابق ڈالے. میں نے جب یہاں شروع کی تو یہاں ایک شخص نے مجھے کہا لوگ تنگ ہو جائیں گے, چلے جائیں گے. میں نے کہا آپ کو نہیں جائیں گے. کہا نہیں. میں نے کہا آپ کو سناؤں. جب ایک دو مہینے گزر گئے میں نے کہا لوگ گلوک کہ لوگ بڑھ گئے, لوگوں کو پتہ چل گیا کہ یہ سنت ہے. میں نے کہا معلوم ہوا کہ لوگ سنتوں کے قدردان ہیں. وبا تم لوگوں پر آئی ہے, تم پر قہر نازل ہے اور سنتوں سے بچتے ہو اور اپنے نفس و خواہشات کا خیال رکھتے. استاد محترم مولانا عبدالحنان صاحب رحمۃ اللہ علیہ بوڑھے تھے, 100 سال عمر کی. حضرت نے ایک دن کہا یہ کیا شروع کیا؟ میں نے کہا سجدہ و طہر, یہ چھوڑو. میں نے کہا اچھا. کہنے لگا میں نے مکتوبات شیخ الاسلام نکالی جب حضرت وہاں بیٹھ گئے, وہ مکتوب نکالا جس میں حضرت فرماتے تھے کہ ہمیشہ پڑھنا چاہیے اور ناغہ نہیں کرنا چاہیے. جو لوگ فجر کی نماز میں سجدہ و طہر نہیں پڑھتے میرا مشورہ ہے وہ امامت چھوڑ دیں. میں نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ میں نے کہا آپ جانتے ہیں؟ کون؟ میں نے کہا مولانا حسین احمد مدنی. کہا ان سے تو میں نے پڑھا ہے. میں نے کہا نہیں پڑھا ہے. آپ دہلی جا کے سیر سپاٹے کا کرتے ہیں. یہ بخاری کا سبق ہے. اس دن آپ کہاں گئے تھے؟ ہم تک پہنچ رہے ہیں اور آپ تک نہیں پہنچ رہے. میں نے مکتوبات شیخ الاسلام کی 500 جلد حضرت کے کمرے مہمان خانے میں میز پہ رکھوایا. 10-15 دن بعد جب جانے لگے کہتے مجھے بھی منگوا کے دو. میں نے کہا یہ سیٹ آپ لے جائے میں اور لے لوں. اور وہاں چانگی لگا کے کئی اماموں سے شروع کروایا. سجدہ ادار آئے ہوئے ہوئے ماما سجدہ ادار شروع کر. اللہ خیال نہیں ہوتا بزرگوں کو. اللہ اکبر. بعض لوگ کہتے ہیں کہ مدرسوں میں مسجدوں میں نہیں پڑھتے ہیں. تو میں کہتا ہوں اون ڈھونڈ تیری کون سی کل سی دیے اوہ اوہ سد سمشو جب سوہا نور سو سمجھے غور سروان اچھا خدا پتہ نہیں لگے گا ہمارے سے سشت جڑی گڑی یہ مقصد حیا سنت ہے کہ صرف جمع چند ٹول آمد پر روجہ کی گئی کی اور روجہ کے بور کے خانوں سے تالے لگ گئی تالے والے بار اٹھ گئی نہ آگا تھا کچھ وقت نہیں کہنا خدا بس پردہ پڑتا ہے. ایک بہت بڑے مرکزی ادارے میں خطیب صاحب جب مسلح پہ آ جاتے تھے نا محراب سے السلام علیکم السلام علیکم. ایک دن میں نے ان کو کہا میں نے کہا صفوف پر سلام منع ہے. یہ کیا کر رہا ہے آپ اتنے بڑے ایشیا کے مقتدر ادارے کا بٹا کرا رہا ہے؟ کہتے ہیں سنت ہے. میں نے کہا چلو آپ دارالافتاء سے لکھوا دے کہ یہ سنت ہے. جب دارالافتاء سے لکھوانے لگے تو دارالافتاء والوں نے کہا کہ امام جب جماعت کے لیے آ جائے لوگ صفوں میں بیٹھے ہو وہ سلام نہیں کرے گا سلام منع ہے. اگر کر دیا گیا تو لوگ جواب نہ دے. فتاوی عالمگیری جلد پنجم صفحہ 325 مرقات شرع مشکات اور تمام معتبرات. مجھے ملے میں نے کہا کیا کہہ آپ جیت گئے. میں نے کہا جیتے بیتے کوئی نہیں ہے. سنت کا پتہ تجھے چل گیا اتنے بڑے مرکزی خطیب کو یہ بہت بڑا کام ہو گیا. آپ کا سنتوں سے ناواقف ہونا قیامت کا مرحلہ ہے. مسائل پر توجہ کم ہے. بیان ہونا چاہیے وقتاً فوق. میں نے کئی گاؤں میں شہروں میں اپنے علاقے میں ائمہ کرام کو کہا پڑھا دو نہیں پڑھتے وظائف مقرر کیے پڑھنا شروع کر. چلو یہ بھی ٹھیک ہے اقرار تو ہونا چاہیے. سیٹھ صاحبان مجھے بتاتے ہیں ہمارے امام سے پڑھنے لگے. میں نے کہا صبح امام صاحب سے پوچھو کہ میرے ذمہ کیا کام ہے. جو کام کیا فوراً کرو اور جو شکایت کرتے ہیں کہ ہمارے امام نہیں پڑھتے. میں نے کہا آپ ان کو بتاتے رہے کہ پڑھا کر رہے. الحمدللہ مہینہ دو مہینے چھ مہینے بعد وہ بھی انسان ہوتا ہے صاحب علم ہوتا ہے پڑھنا شروع کر دیتا. بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا. آسان کام تھوڑا ہی. توے چمڑنے میں پکور توے چمڑنے میں شہید جو ہو پکور کیوں آئے اور دگا سے نشی پمیدان باندھے کمان بنی سا. اہم مہم مرحلوں کے لیے تو مشکلات پیش آتی ہے. جب میں نے یہ مسئلہ بیان کیا کہ جس رشتہ دار سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ فرض. جیسے ماموں کا لڑکا چچا کا لڑکا خالہ کا لڑکا تایا کا لڑکا بہنوئی جی وہ ہنگامہ لڑو یہ دادا ہوا. آپ پختہ نہ ہوئی ممدیر زیاد پردہ نشین ہوں میں مانا تھا بوسو گئی چتا سمر بے پردے حلق کٹول جہان کی مانا تھا بہت جس کا سب حال خبر ہے. میرا بھانجا باہر سے آیا اب میں نے کہا اندر پردہ ہے یا باہر رہو کھاؤ پیو. بھائی مامی سے نہیں ملوں گا. میں نے کہا نہیں, مامی سے کھولا. اچھا, میری بہن نے مجھے جہانگیرے سے کھلوایا کہ خیال کرو احتیاط سے آؤ, اگر ادھر آ گئے مجھ سے تو ٹھیک نہیں ہوگا. میرے معصوم بیٹے کو آپ نے باہر روکا ہے, تمہاری یہ بیوی اتنی جنت کی حور آئی ہوئی ہے. میں نے کہا حور اور غیر حور کی بات نہیں ہے, پردہ فرض ہے. اور میں نے کہا آپ کا مجھ سے پردہ نہیں ہے, آپ کرے گی تبھی میں پکڑوں گا. میں جہانگیر گیا درمیان میں, خاص اس مسئلے کے لیے گیا. سب مسجدوں میں نماز پڑھی, بولیے سے کہا. مجھے کہا آپ کے استاد مولانا عبدالحنان ہیں؟ میں نے کہا ہاں. انہوں نے کہا وہ کہتے ہیں ایسا نہیں. میں نے کہا ٹھیک. 17 مساجد جہانگیرے میں, 17 کے 17 اماموں کو میں نے کہا جمعے کی نماز میرے ساتھ پڑھو. وہاں جمعوں میں کوئی خاص اہمیت کا لوگوں کا نہیں ہے. اس لوگوں لالی چتور کا پمنڈ را دی. انہوں نے کہا ہاں آپ کی تقریر سن لیں گے, تقریر تو آپ اچھی کرتے ہیں. میں نے کہا صرف تقریر نہیں, کھانا بھی کھاؤ گے اور لفافہ بھی لے کے آؤ گے. 28 کے قریب آئے ماں آ گئے. محراب میں بستر لگوائے, استاد محترم مولانا عبدالحنان کو بٹھایا, ہمیں ممبر پر بیٹھ گئے. میں نے مسئلہ بیان کیا, بخاری کی حدیث پیش کی کہ آپ نے کہا الحم ہو الموت, دیور خاون کا چھوٹا بھائی اسے پردہ کرنا چاہیے, وہ تو ایسا ہے جس طرح موت کی طرح ہے, پھر بہت زیادہ خطرناک ہے. میں نے کہا جی یہ حدیث صحیح ہے, یہ بالکل صحیح ہے, چاہوچ صحیح نہ رہے. میں نے کہا چچا کا لڑکا, ماموں کا لڑکا, خالہ کا لڑکا, پھوپھی کا لڑکا, بہنوئی, رشتہ دار جن سے کبھی بھی نکاح ہوتا ہو, فقہا کہتے ہیں محدثین پردہ فرض ہے. کول پکار دی وے نور چنے کہی جو خلے بے غر کی کر خلق ہوئی علمان دے تو واسطہ خورا پرونے سے بھی ہونے سے. میں نے کہا اب بیان کرنے کا وقت ہے. 28 مساجد کے ائمہ اس ایک مجلس میں موجود تھے. میں نے بچڑا کٹوایا تھا, بہترین پلاؤ پکوایا تھا, اور تمام ائمہ کے نام الحمدللہ جو توفیق دی لفافہ ایک ایک بنایا تھا. اور مسئلہ پورے گاؤں میں پھیل گیا اور بولیا رہتا عیدوں کو ادا پڑے گا ضروری خبر رہا بھائی دے ویسے کہیں دے دے ماما سوئے دے خزی سروت اناس کی دے دے ترو سوئے دے خزی سروت ترگاڑوں کی اور پیغمبر کی حدیثوں پر اور فقہ پر مٹی ڈال رہا ہے الگ ادا سکے لا سنگوے جو بوتا وائی پانی ہو سر لاد دے کدھا کانی تکو کا پردہ کیا ستا رو ستا ترس وے ستا محماز وے ٹوڑ ستا خزن سر یو زائی دے تپا کم غیرت بار مسلمان ادھرے گا تپا زندوس کی گی وہ پنا نام اختلافی خبر آن. وہاں تو ایک گھنٹے کا بیان تھا تو سب کچھ کہہ دیا. مجھے پتہ تھا کہ ان میں دم خم تو ہیں نہیں, نہیں جانتے ہیں یقینی طور پر. مسئلہ یہی اور اب بھی یہی مسئلہ ہے, قیامت تک یہ مسئلہ ہے کہ ہر ایسے دو رشتہ دار جن کا کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو, ان کا آپس میں بغیر حجاب کے ملنا, آمنے سامنے ہونا, بات چیت کرنا حرام نہ جائے. تو مسائل کو زندہ کرنے کے لیے محنت کرنی پڑے گی. اللہ اکبر و کبیر. مسائل کے لیے آپ کو پورا کمر بستہ ہونا پڑے گا. زبانی کلامی تو جو آپ اعتماد کریں گے وہ مانیں گے, ورنہ نہیں مانیں گے. علماء دین سے برسر عام اختلاف نہ کریں, کہے کہ ان کو اطلاع ہو رہی ہے. اب علماء کو آپ کہیں گے کہ آپ کی قمیض غلط ہے, وہ کہیں گے غلط ہے یا صحیح ہے, بھائی یہی ہماری قمیض, یہ غلط انداز ہے آپ کا. آپ کہیں سارا علم ایک دن میں حاصل نہیں ہوتا. اللہ پیغمبر کو بھی کہتے ہیں وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمًا, آپ بھی کہے کہ یا رب میرا علم اور بڑھا لے. کسی بھی مسلمان کو جب بھی سنت کا پتہ چلے وہ اس کا احترام کرے. ہمیں بھی بہت بعد میں یہ احساس ہوا کہ بٹن پٹی قمیص کی، واسکٹ کی، صدری کی، شیروانی کی، کوٹ کی، عبا کی، جبے کی دائیں بائیں پر ہونا ضروری ہے، یمین علی یسار ضروری ہے. یسار کو یمین پر کرنا خلاف سنت، خلاف شرع، خلاف عرف، عرف شرعی، خلاف فقہ. پہلے علماء دین کی پوری وضاحت کریں کہ ان کی طرف انگلی نہ جائے. علماء دین کو رسوا کرنے کا ہمیں کوئی حق نہیں، وہ دین کے ستون ہے اور ان سے ہدایت وابستہ ہے، اہل حق لوگ ہیں. لہذا انہیں نشانہ نہ بنائے، ان کا اکرام کرے تو وہ پھر تائید کریں گے، وہ کہیں گے ہدایت صحیح ہوئے. ہمارا ایک نیک ساتھی ہے، بہت مدینہ منورہ میں 15 سال رہا ہے اور صف اول میں نماز پڑھی ہے. مولانا شیر علی شاہ ان کی تعریف کرتے ہوئے، یار حج کے موسم میں جو لوگ حرم داخل نہیں ہوتے حج رش کی وجہ سے، مولانا اس وقت بھی صف اول میں ہوتے. جب ان کو یہ پتہ چل گیا کہ اس قمیص کو یہ غلط کہتا ہے اور یہ کہتا ہے جس طرح ہم نماز میں ہاتھ باندھتے اس طرح ہونا ضروری ہے، تو مجھے ایک دن کہتے ہیں دکتور صالح حمید ہے نا؟ میں نے کہا بالکل ہے، دوست ہے ہمارا، وہ قاضی بھی ہے. میں نے کہا قاضی القضات ہے اور کعبہ شریف کے امام بھی ہے. میں نے کہا امام الائمہ ہے، تمام ائمہ کے شیخ و استاد. کہنے لگا ان کی قمیص بھی اس طرح ہے. میں نے کہا قمیص ان کی بھی غلط ہے جیسے آپ کی غلط ہے، سارے ائمہ کی غلط ہے. سنت صحیح ہے، قمیص غلط ہے. حمید کو بھی اور سدیس کو بھی اور شریف کو بھی، جوہانی کو بھی اور ابو طالب کو بھی اور حذیفی کو بھی اور ان کے باپ دادوں کو بھی کمی سے صحیح کرنی پڑے گی. یہ غزوہ میدان قمیص کے مسئلے میں غلطی پر ہے. میں نے کہا یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ امام کعبہ اور امام مدینہ غلطی پر. میں نے کہا ان کے سر پر پگڑی ہے. کہنے لگے نہیں رومال ہے. میں رومال کیا چیز ہے؟ پیغمبر کی پوری زندگی میں آپ نے سر پر کبھی رومال ڈالا؟ بھائی ماں کا عرب پیش کرے صبح، اعتراف کر چکا ہے صبیہ کہ سر پر مندیل ڈالنا یہ اعراب حمالین کا طریقہ ہے، یہ قطب سنت نہیں ہے اور یہ عمائم کا قائم مقام نہیں ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ کچھ چیزیں بمقتضائے بشریت وہاں بھی محل نظر ہے اور قابل اصلاح ہے. ملا علی قاری نے مرقات شرح مشکات میں ایک جگہ رونا رویا ہے نا، وفی الحرمین الشریفین من کثرت الظلم و قلت العلم و شیوع البدع والخرافات اعاذنا اللہ منها. جب ملا علی قاری سنتوں کے بیان پر آئے تو وہ خود حرم میں رہے، مرے مکہ میں، مکہ ہی میں جنازہ ہوا ہے، وہاں کے بعض اعمال کی شکایت فرمائے. اس لیے احادیث مبارکہ میں یہ کبھی نہیں آیا کہ تم حرمین کو دیکھو، فرمایا قرآن و سنت کو دیکھو، صحابہ کو دیکھو، میری حدیث و سنت کو دیکھو. جو اعمال ان کے مسکوت ان ہو گئے، فقہا کہتے ہیں اس کا اتباع درست ہے، اور جو اعمال ان کے مباح ہیں ان میں اختیار ہے. لا الہ الا اللہ. سورۃ سجدہ میں الحمدللہ پوری تفصیل ہو گئی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو جہاں امامت کا موقع ملے تو آپ سنت کے رات کا، بالخصوص جمعہ کی فجر میں، الف لام میم سجدہ اور دہر پڑھنے کا اہتمام کرے. ہمارے یہاں سے ایک کتاب نکلی ہے، حدود شرع کے نام سے، کتاب ہندوستان میں ایک بزرگ نے لکھی تھی، مجھے پسند آئی، میں نے اس پر مقدمہ لکھا اور شائع کیا. اس کے مقدمہ میں یہ واقعات میں نے الف لام میم سجدہ کے نقل کیے، کیونکہ تھانہ بون کا قصہ اس کتاب میں ہے. اور قاری نجم الدین اسلائی کو جو آپ نے اسٹیشن پہ ڈانٹا, یہ الفاروق کے کسی شمارے میں بھی شائع ہوا ہے. مدارس کو, دارالعلوموں کو, جامعات کو, اپنی مسجدوں میں, اپنے مصلوں پر, اپنے ممبروں میں حراب پر پورے اہتمام سے احیاء سنت کرنا چاہیے. یہ تو تجربہ گاہیں ہیں, ہزاروں طلاب آ کر کے یہاں سیکھتے ہیں, وہ یہاں سے بن کے نکلے تو بہتر ہے. الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین, نازل ہو چکی ہے یہ کتاب جس میں کوئی شک نہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے. وہ شک جو متکلم کو ہوتا ہے وہ شک نہیں, اور وہ شک جو مخاطب کو ہوتا ہے اس کا جواب قرآن میں جا بجا دیا ہے. وَإِن كُنتُم فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُم صَادِقِينَ. کبھی فرماتے ہیں فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ, کبھی کہتے فَأْتُوا بِكِتَابٍ هُوَ أَهْدَىٰ مِنْهُمَا أَتَّبِعُوهُ. نہ دس آیات لا سکے, نہ ایک کتاب لا سکے, نہ ایک لا سکے. اعلان ہوا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا. یہاں سے ایک کمانڈر صاحب ڈیفینس گئے ہیں, وہ آ کے امام کی شکایت کرتے تھے کہ وہ صحیح نہیں چل رہا ہے, بس میں نے غلط کیا کہ وہاں میں نے بنگلہ خریدا, اب فضول وقت گزر رہا ہے, امام بڑا جاہل ہے. میں نے کہا امام جاہل ہے اور آپ کنجوس مکی چوس. اماموں کو سیدھا کرنا تو دنیا کے اندر سب سے آسان کام. میں نے اس کو طریقہ بتایا, اس امام نے سجدہ بھی شروع کیا, قمیص بھی صحیح سلوائی, میرے کپڑے آپ سلوائے ان کو, ایک نہیں پانچ چھ دس جوڑے سلوائے, اور سارے کام وہ امام صاحب کرنے لگے. میں نے کہا جتنی تنخواہ ڈیفینس دے رہا ہے اتنی آپ بھی دیا تھا, کیا فرق پڑا, سنت پر دولت قربان جائے. دو تین دفعہ جب لفافے انہوں نے دے دیے, امام صاحب نے مجھے ٹیلی فون کیا, یہ قمیص کہاں سے سلے گی؟ میں نے کہا قمیص سے لے کے آؤ, ٹیکسی میں بیٹھو, میرے پاس درزی ہے, جتنی قمیص سے لے آئے میں نے اپنی درزی سے ٹھیک کروا دی اس کو. اور کمانڈر صاحب کو کہا کہ تم دس جوڑے اس کے اور سلواؤ. اور جب سجدہ پڑھنے لگا دار جمعے میں, چار جمعے پڑھا, تو میں نے کمانڈر صاحب کو کہا 20,000 روپے دے. 20 تو کمانڈر صاحب نہیں دیتا ہے, 10 دیجیے. میں نے کہا چلو 5 بھی بہت, بات تھی کوئی چور کی لنگوٹی ہی صحیح. میں نے کہا کمانڈر صاحب آپ فوج کے کمانڈر ہیں, مسجد کے نہیں ہیں, یہاں بھی ذرا عقل اور دنیا استعمال کرو, شعور سے کام لے. علماء دین سے جنگ نہیں کر سکتے ہیں کوئی, انہیں راضی کر لو ٹھیک ہو جائے گی. اب اتنا خوش ہے مجھے, کہتے واہ واہ آپ کے عملیات آفری. میں نے کہا عملیات ہو یا مالیات ہو, جب دین پر صرف ہوں گے تو میدان گلی گلزار ہو, عداوت ختم ہو جائے گی اور محبت کی فضا قائم ہو جائے گی. ہم یقولون افترا, آئے یہ کہتے ہیں اس پیغمبر نے قرآن گھڑا ہے, بل هو الحق من ربک, بلکہ وہ برحق ہے آپ کے رب کے یہاں سے. لتنذر قوما ما اتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون, تاکہ ڈرا دے ان لوگوں کو کہ نہیں آئے ان کے پاس ڈرانے والا آپ سے پہلے, سو وہ ہدایت حاصل کرے. اللہ الذي خلق السماوات والارض وما بينهما, اللہ وہ ہے جس نے پیدا کیا آسمان و زمین اور اس کے درمیان میں, فی ستت ایام، چھ دن میں. قرآن جب بھی ذکر کرتا ہے تو چھ دن بتاتا ہے، اور یہ کہتا ہے دن تو تھے ہی نہیں، لمحات تھے. لمحہ کہاں تھا؟ لمحہ بھی نہیں تھا. لمحہ کیا چیز ہے؟ یہ کون سی زبان کا لفظ ہے؟ بس چھ دن قرآن نے کہا چھ دن ہے. جن ملکوں میں دن رات نہیں ہے، فقہا کہتے ہیں وہ قریب ملک سے حساب کر لے، اور وہ ان کا دن ہے، وہ ان کی رات ہے. ثم استوى على العرش، پھر مستوی ہوئے اللہ عرش پر. ما لکم من دونی من ولی ولا شفیع، نہیں ہے تمہارے لیے اس کے سوا کوئی دوست اور نہ سفارشی. افلا تتذکرون، آیا تم نصیحت نہیں لیتے؟ یدبر الامر من السماء الى الارض، وہ چلاتے ہیں نظام آسمان و زمین کا. بظاہر تو یہ ہے کہ آسمان سے زمین کا نظام چلا رہا ہے، لیکن حقیقت میں آسمانوں کا نظام بھی وہی چلا رہا ہے اور زمین کا نظام بھی اسی کے حکم سے چل رہا ہے. فالمدبرات امرا، اللہ تعالیٰ نے ایسے ملائک بھی کام پہ لگائے ہیں. حضرت اسرافیل کو سور دیا ہے کہ قیامت کے دن بجانا، میکائیل کو بارش برسانا، اناج اور غلے پیدا کرنا، لوگوں کے رزق رسانی کا شعبہ دیا ہے، اور جبریل کو کہا ہے کہ آپ پیغمبروں کے پاس آیا جایا کریں اور نافرمان قوموں کو ملیا میٹ کریں. اور اسرائیل علیہ السلام کو تو وہ خطرناک شعبہ دیا ہے، یہ کبھی مرے گلے کی گا تو بہ، سب سے خطرناک لمحہ اس کو دیا یہ. کہتے ہیں کہ جب یہ تقسیم کار ہو گیا تو ملک الموت بہت غمگین ہوا. اس نے کہا سب سے مشکل کام مجھے حوالے کر دیا. حق تعالیٰ نے کہا میں ایسے اسباب پیدا کر لوں گا، یعنی جی بخار تھا بڑا تیز، یعنی جی السر ہو گیا تھا پھٹ گیا، یعنی جی کینسر تھا، یعنی جی کار کا حادثہ ہوا، یعنی جی جہاز گر گیا، یعنی جی آگ لگ گئی. دیکھو چیزوں کی طرف اسباب بیچ میں آ گئے، وہ درمیان سے نکل گیا ہو. اللہ اکبر. اسرائیل یہ تو ایک فرد ہے، وہ تو ہیڈ ہے محکمے کا. کتنے ملائک والملائکہ یقبضون ایدیہم، کتنے فرشتے اس کے نیچے. یدبر الامر من السماء الى الارض، تھوڑی سی اس میں تفصیل ہے ہماری. دیکھو نظام اللہ چلاتے ہیں، فرشتے اسباب ہیں. ہدایت اللہ دیتا ہے، ایمان وہ دیتا ہے، اعمال کی توفیق وہ دیتا ہے، انبیاء اور مرسلین ظاہری اسباب ہیں. اس کا اندازہ اس سے لگاؤ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب فوت ہوئے اور ابو بکر خلیفہ منتخب ہوئے تو ابو بکر بہرحال پیغمبر نہیں ہے، لیکن نظام چلا. کیونکہ یہ دبر الامر من السماء الى الارض، اصل مدبر اللہ تعالی ہے. ابو بکر کے بعد عمر آئے، عثمان آئے، علی آئے، حسن مجتبی آئے، معاویہ آئے، اور لوگ آئے، اور آئے. بنو امیہ ختم ہو گئے، بنو عباس شروع ہو گئے. اچھے لوگ بھی آئے، برے لوگ بھی آئے. یہ دبر الامر من السماء الى الارض، فقہ کے ائمہ آئے، حدیث کے ائمہ آئے، آئے گئے آئے گئے. ہم جیسے کدو کریلا بھی آیا، اور وہ بخاری شریف پڑھاتے، ترمذی پڑھاتے، قرآن شریف پڑھاتے. یہ دبر الامر من السماء الى الارض، اصل نظام چلانے والا اللہ خود ہے. جب ہم نہیں ہوں گے تو بھی دین کا کام جاری ہوگا، کیونکہ یدبر الامر من السماء الى الارض. تدبیر فرماتے ہیں کاموں کی آسمان سے زمین کے لیے. ثم یعرج الیہ, پھر چڑھتے ہیں اس کی طرف, فی یوم, اس دن میں, کان مقدارہ الف سنتین, جس کی مقدار ہزار سال ہے, مما تعدون, جو تم گنتے ہو. ذالک عالم الغیب والشہادتی, یہ غیب و شہادت جاننے والا ہے. العزیز الرحیم, غالب اور رحم والے ہیں. مسئلہ علم غیب, صرف علم غیب کی صفت اللہ کی شان کے لائق, انبیاء اور اولیاء غیب دار نہیں. الذی احسن کل شیء خلقہ, اللہ وہ ہے جس نے بہترین بنائی ہر چیز, اس کی خلقت. وبدا خلق الانسان من طین, اور شروع فرمائی انسان کی خلقت مٹی سے. اللہ اکبر. آدم لانه اخذ من ادیم الارض, ادیم مانا سطح, ادھر ادھر سے مٹی لے رہی ہے, آدم کا مجسمہ بنایا. نو کالبوت چه دا آدم او وختو, نو ٹولے پغمونو پوینو پویر او وختو, اور اس کے مٹی کو بناتے وقت اس میں غم, ہم, صدمے, پریشانیاں, جدائی, سازش, فتنے, چیخ پکار, یہ سب ڈالا. بنی آدم میں جو شور ہنگام آئے. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين, پھر بنایا اس کی نسل کو نچوڑ پانی ہلکے سے. پانی ہلکا ملی, اور نچوڑ وہ اصل میں پورے جسم سے رس نکلتا ہے اور اس سے مادہ تیار ہوتا ہے. ابو علی سینا نے ایک کتاب لکھی احفظ منیہ کا, اپنے منی بچاؤ, بے موقع ہرگز نہ نکالو. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سوائے کتابیہ کے یہودی اور نصرانیہ کنیز کے غیر مسلم سے ملاقات نہیں کر سکتے, یعنی جمع نہیں کر سکتے. لأن منی المسلم محترم, مسلمان کی منی جو ہے یہ بھی محترم ہے, یہ فضول جگہ میں نہیں ڈالی جائے گی. قدوری شرع تجرید. ثم سواه, پر اس کو ٹھیک کیا. ونفخ فیہ من روحہ, اور ڈالا اس میں اپنی روح میں سے. ساری روح ہے اللہ کی, روح ہم میں نمرنا. وجعل لكم السمع والابصار والافئدہ, اور دے دیے تم کو کان سننے کے لیے, آنکھیں دیکھنے کے لیے, دل سوچنے کے لیے. قلیلا ما تشکرون, بہت تھوڑا شکر کرتے ہو, یعنی نہیں کرتے ہو. کیونکہ قلیل بمانے ادب کے آتا ہے, جار اللہ زمخشری, کشاف اور اساس البلاغا. قلیل یاتی عند القوم بمان الادب. وقالوا, اور کہنے لگے, اذا ضللنا فی الارض, جب ہم بٹک جائیں گے زمین میں مرنے کے بعد مٹی ہو کے, انا لفی خلق جدید, کیا ہم نئے سرے سے پیدا ہوں گے. وہ یہ تو بڑی عجیب بات ہے, پھر پیدا ہوں گے. بل ہم بلقاء ربہم کافرون, بلکہ یہ رب کے ملنے کے منکر ہیں. توبہ. قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم, آپ فرمائیے روح قبض کرے گا تمہاری وہ ملک الموت جو تم پر مسلط کیا گیا ہے. مشہور ہے کہ وہ ملک الموت جو روحوں کے قبض کرنے پر مقرر ہے وہ عزرائیل ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ عزرائیل کا نام نہیں آ رہا, یہ تفسیروں میں تو آ رہا ہے. تفسیر ابن ابی حاتم میں یہاں ہے, انوار القرآن ملا علی قاری میں اس جگہ ہے, جمل میں ہے, سواویب میں ہے, اکلیل میں ہے. آپ فرمائیے روح قبض کرے گا تمہاری ملک الموت. ملک الموت کہو, ملک الموت نہیں کہو. ملک تو بادشاہ کو کہتے ہیں, اس کی جمع ملوک آتی ہے, اور ملک کی جمع ملائک آتی ہے, فرشتہ. ملک الموت بزد ہے کہ میں جان لے کے جلوں، اور مسیحا سر بسجود ہے کہ میری بات رہے. آپ فرمائیے فوت کریں گے تم کو موت کا فرشتہ، وہ جو تم پر مقرر ہے، ثم الى ربکم ترجعون، پر رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے. اللہ، ولو ترى اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، کاش کے دیکھے جب جرائم پیشہ جھکائے ہوئے ہوں گے سروں کو رب کے حضور، شرم کے مارے، خوف کے مارے، اور کہیں گے ربنا ابصرنا وسمعنا، پروردگار ہم نے سب کچھ دیکھ لیا اور سن بھی لیا، فرجعنا، ہمیں دنیا میں بھیج دو، نعمل صالحا، عمل کر لیں گے نیک، انا موقنون، ہم واقعی یقین کرنے والے ہیں. مرنے کے بعد دنیا میں آنا محال ہے. وحرام على قرية اهلكناها انهم لا يرجعون، مرنے کے بعد دنیا میں آنا قدرت الہی تو ہے، عادت الہی نہیں، کسی خاص خاص بندے کے لیے اللہ یہ اعجاز پیدا کرے تو وہ علیحدہ بات. نور الدین جہانگیر نے اپنی کتاب توزق میں لکھا ہے، توزق ترکیہ میں کہتے سوانے کو، کہ ایک دفعہ مجھے شوق ہوا کہ میں پورا ہندوستان دیکھوں. ہندوستان کا بادشاہ تھا وہ، کہا ایک ایسے علاقے میں میرا جانا ہوا کہ وہاں وہ ہستی رہتی تھی، وہ بزرگ جن کے متعلق مشہور تھا کہ وہ مردے کو زندہ کر سکتا ہے، اور مجھے سمجھا دیا گیا کہ جب تک وہ یہ دکھانا دے جانا نہیں. تو میں نے ان کی خدمت میں حاضری دی، تحفے تحائف پیش کیے، ان کی دعائیں لی، پھر مناسب وقت میں ان سے عرض کیا، انہوں نے کہا یہ ایسے ہی پراپیگنڈے لوگ کرتے ہیں، مرنے کے بعد خدا زندہ کرتا ہے، اس کی عادت نہیں ہے کہ دنیا میں کسی کو زندہ کرے. جہانگیر بادشاہ کہتے ہیں میں نے 6 مہینے وہاں قیام کیا اس علاقے میں. وہ بزرگ تنگ آ گئے، اس نے کہا کیوں مجھے رسوا کراتے ہو، کیوں پریشان کرتے ہو. آخر میں مجھے کہا چلو ایک ایسا سپاہی دے دو جو خوشی سے موت پر راضی ہو. جہانگیر بادشاہ کے قلم سے ان کی کتاب میں لکھا ہوا ہے، اپنے چشمدید واقعہ لکھا ہے کہ میرا ایک بہت قیمتی کمانڈر مر گیا، اب مجھے چاہیے تھا کہ یہ پھر زندہ ہو جائے. میں نے فوج میں اعلان کیا کہ جو اس کے بدلے میں مرنا چاہے گا اس کے خاندان، نسل و نسب کو ہم سب کچھ دیں گے. کہ ایک سپاہی تیار ہو گیا، تو میں نے حضرت کو کہا، حضرت نے اس مرے ہوئے کمانڈر کو ایک کمرے میں بٹھایا، یعنی چارپائی رکھی، اور اس کو دوسرے کمرے میں پلک پر کہا لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کر دو اور تسبیح کرتے رہو، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. کہا وہ بزرگ دونوں کمرے کے باہر کھڑا رہا اور اپنا کوئی عمل کرتا رہا. کچھ دیر بعد اس نے کہا کہ دروازے کھولو. کہا وہ کمانڈر جو تھا وہ اٹھ کے بیٹھ گیا تھا اور وہ سپاہی انتقال کر گیا. تو کہ جہانگیری اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، پہلے فارسی میں ہوتی تھی، اور اس میں نور الدین جہانگیر نے اپنے قلم سے یہ واقعہ نقل کیا. بادشاہ کو کیا ضرورت ہے کہ وہ غلط بات لکھے، کیوں لکھے، اس کے بغیر بھی اس کی کتاب مکمل ہے. تو اس لیے یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اللہ کی قدرت تو ہے دنیا میں زندہ کرنا، لیکن عادت الہی نہیں ہے، الا یہ کہ کسی نبی کا معجزہ ہو یا کسی ولی کی کرامت ہو. اللہ اکبر. کاش کہ آپ دیکھیں جرائم پیشاؤں کو کہ جھکائے ہوئے ہیں سروں کو رب کے حضور، اے پروردگار ہم نے دیکھا اور سنا، لوٹا دے ہم کو، عمل کریں گے نیک اور ہوں گے یقین والوں میں سے. وَلَوْ شِئْنَا لَآتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُدَاهَا، اگر ہم چاہے تو دے دیتے ہر انسان کو اس کی ہدایت. ولیکن حق القول منی، لیکن بات میری ثابت ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، کہ بھر دوں گا دوزخ کو جنات و انسان سب سے. وہ جنات جو نافرمان ہے، وہ انسان جو سرکش ہے. فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، کہا جائے گا چکو جو تم بھول چکے تھے. لِقَاءَ يَوْمِكُمْ هَذَا، آج کے دن کے ملنے کو. اِنَّا نَسِينَاكُمْ، ہم تمہیں نظر انداز کرتے ہیں. وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ، اور چکو ہمیشگی کا عذاب بس سببی تمہارے اعمال کرنے کے. انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا، بے شک ایمان رکھتے میری آیتوں پر وہ لوگ جب انہیں نصیحت کی جاتی آیات سے گر پڑتے ہیں سجدے میں. وسبحوا بحمد ربهم، تسبیح کرتے رب کی حمد بھی. وهم لا يستكبرون، اور یہ تکبر نہیں کرتے.
یہ آیت سجدہ ہے، پڑھنے والا اور سننے والے پر سجدہ واجب ہو جاتا ہے. بہتر ہے کہ جس نے پڑھا ہے پہلے وہ سجدہ کرے پھر سننے والے کر لیں، لیکن اگر وہ نہ بھی کرے تب بھی سننے والوں پر سجدہ واجب.
قرآن کریم میں ایسے 14 مقامات ہیں جس میں حنفیہ کے نزدیک سجدہ تلاوت واجب ہے. لیکن عوام اجہم کے لیے یہ ضروری ہے کہ انہیں پتہ چل جائے کہ اس وقت آیات سجدہ پڑھی گئی. اگر انہیں پتہ نہ چلے تو سجدہ واجب نہیں ہوگا. یہ جزیہ فقہا نے کم لکھا ہے. میں نے پیغام مسرت میں بحر شرح کنز، تبیین شرح کنز، فتح القدیر شرح ہدایہ اور فتح الشام کے حوالے سے لکھ دیا ہے. بعض ائمہ تراویح میں اعلان کرتے ہیں کہ پہلی رکعت میں سجدہ ہے یا دوسری رکعت میں سجدہ ہے، یہ صحیح نہیں ہے. اعلان کی ضرورت نہیں، لوگوں نے کہاں جانا ہے. اعلان میں یہ خطرہ ہے کہ جو لوگ وضوخانے میں ہیں یا گھروں میں ہیں یا راستے سے گزر رہے، جاننے کے بعد ان پر بھی فرض ہو جائے، اور اگر سجدہ کر کے اللہ اکبر کر کے سجدے میں چلے جائے تو صرف وہ لوگ جو نماز میں شریک ہیں ان پر واجب ہوگا، اوروں پر واجب نہیں ہوگا. باقی تراویح اور ختم کے آداب میں فقہا نے نہیں لکھا کہ امام یہ اعلان کرے کہ پہلی رکعت میں یا دوسری میں سجدہ ہے، یہ غیر فقیہانہ حرکت ہے، قابل ترک حرکت ہے. جب سجدے کی تلاوت ہو نماز میں یہ آیت آئے پڑھ کر کے سجدہ کر لے، پھر کھڑے ہو کر کے پڑھو، تتجافا جنوبہم عن المضاجع، دور رہے گی ان کی کروٹیں بستروں سے. یدعون ربہم خوفا وطمعا، پکاریں گے رب کو ڈر کر اور امید باندھ کر. ومما رزقناہم ينفقون، جو ہم نے ان کو دیا خرچ کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین، جانتا نہیں کوئی بھی کیا کچھ چھپایا ان کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک. جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے کیے کا. افمن کان مومنا، آیا وہ جو ہمیشہ کے لیے مومن ہے. اللہ اکبر. ابن ابھی دنیا نے نقل کیا ہے کہ یہ حضرت علی کے بارے میں ہے. کمن کان فاسقا، مانن اس کے جو فاسق فاجر ہے، یہ ولید ابن عقبہ کے بارے میں. لا يستوون برابر نہیں ہو سکتے. اما الذین آمنوا وعملوا الصالحات وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے نیک فلہم جنات الماوی ان کا ٹھکانہ جنت ہے. نزلم بما کانوا یعملون یہ مہمانی ہے ان کے کیے کی. واما الذین فسقوا اور وہ لوگ جنہوں نے فسق کیا فمأواهم النار ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے. کلما ارادوا یخرجوا منها جب کبھی چاہیں گے کہ نکلے وہاں سے اعیدوا فیہا لٹائے جائیں گے اس میں. وقیل لہم ذوقوا عذاب النار کہا جائے گا ان سے چکو عذاب جہنم کا. الذی کنتم بہ تکذبون جس کی تم تکذیب کرتے تھے.
تم تو نہیں مانتے تھے عذاب لیکن آج عذاب دیا جا رہا ہے.
وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَى دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ اور ہم چکھا دیں گے ان کو قریبی عذاب بڑے عذاب سے پہلے. بڑا عذاب جہنم کا آخرت کا, قریبی عذاب عذاب قبر. آیت سے عذاب قبر کا استدلال کیا گیا ہے. لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ہو سکتا ہے یہ لوگ گناہوں سے لوٹ آئے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ کون بڑا ظالم ہے اس سے جس کو نصیحت کی جاتی ہے رب کے آیات کی ثم أعرض عنها پھر وہ منہ موڑتا ہے. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ ہم جرائم پیشوں سے بدلہ لینے والے ہیں. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ اور ہم دے چکے تھے موسیٰ پیغمبر کو کتاب. فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّن لِّقَائِهِ شک میں نہ ہو اس کے ملنے سے. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ اور وہ گنجی نہیں ہدایت ہے اسرائیلیوں کے لیے.
اس وقت اور اس زمانے میں وہی ہدایت کی کتاب تھی. اس وقت حضرت موسیٰ کی شریعت نافذ تھی.
وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً اور ہم نے بنایا ان میں امام. امام ہونا بہت بڑی بات ہے. پیغمبری تو محمد پہ ختم ہو گئی لیکن امامت موجود ہے. امام کا کیا کام ہے؟ یہدون بامرنا کام کرے ہمارے دین کا. دین کا کام کرے, نماز پڑھائے, واعظ کرے, منکرات کا رد کرے, معروفات کا درس دے. ائمہ اس کے لیے نہیں ہے کہ چندے کرے. ائمہ اس کے لیے نہیں ہے کہ اپنے پلاٹ اور زمینیں بنائیں. ائمہ اس کے لیے یہدون بامرنا لوگوں کو دین کی رہنمائی کرے ہمارے کہنے کے مطابق. لما صبروا جبکہ وہ جم کی بھی رہے. یا یہ کہ وجعلناہم ائمتا لما صبروا کیونکہ مفسرین کہتے ہیں بالصبر والیقین تنال الامامت فی الدین. صبر اور یقین کے ساتھ امامت ضرور ملے گی. امامت سے مراد صرف محراب کی نہیں, قوم کی رہنمائی, قوم کا اہدا. ہر دور اور ہر زمانے کا ایک امام ہوتا ہے, اس سے لوگوں کی ہدایت وابستہ ہوتی ہے. وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ اور یہ ہماری آیتوں کا بھی یقین کرتے تھے. اِنَّ رَبَّكَ وَيَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بے شک آپ کا رب فیصلہ کرے گا ان کا قیامت کے دن. فِيمَا كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ جس میں یہ اختلاف کرتے تھے. اختلاف اصول میں ہوگا, فروع میں نہیں ہوگا. قیامت کے دن معتزلہ, حافظ, خوارج, قدریہ, جبریہ ان سے جو اختلاف ہے اس کا فیصلہ ہوگا. امام ابو حنیفہ اور امام شافعی کے اختلاف کا فیصلہ نہیں ہوگا. وہ تو یہی ہو چکا ہے. جو صحیح ہے اس کو دو اجر اور جو غلطی ہے وہ ایک اجر.
تو جس کو اجر ملے گا اس کے ساتھ کیا حساب ہو.
یہ چونکہ اہل حق ہدایت ہے اور اہل حق کا اختلاف ہے اس لیے قیامت کے دن اس کی باز پرس نہیں ہوگی. اچھی طرح سمجھا کرو بات.
علماء کہتے ہیں اصولی اختلاف تھا قیامت کے دن سوال ہوگا فروئی کا نہیں ہوگا دا سلور والا مذہب سر یہودی اما ہوتا تک پیدا کو اختلاف اولم یہد لہم کیا واضح نہیں ہوا ان کے لیے اولم یہد اولم یتبین اولم یہد اولم یظہر لہم کم اہلکنا من قبلہم من القرون کتنے ہلاک کر چکے ہیں امتوں کی امتیں یمشون فی مساکنہم یہ چلتے ہیں ان کے کنڈرات میں گزشتہ بادشاہان کہاں ہیں ان کے محلات کدھر ہیں ان کے باغات کدھر ہیں ان فی ذلک لآیات یہ بھی نشانیاں ہیں افلا یسمعون آئے سنتے نہیں غور سے سنے نظر اولم یروا انا نسوق الماء الى الارض الجرز انہوں نے دیکھا نہیں ہم لے چلتے ہیں پانی زمین بنجر کی طرف فنخرج به زرعا پس اگاتے ہیں اس سے فصل تاکل منہ انامہم وانفسہم کھاتے ہیں ان کی مویشیاں اور وہ خود بات سنو مویشی تو کچا کھا جاتی ہے ٹانٹی بھری واقم بھری لیکن آدمی تو پکا کے کھائے گا تو اس کو بعد میں ذکر کیا جانور کو پہلے ذکر کیا کیونکہ جانور تو بس ایسے ہی پیٹ بھرتا ہے معلوم ہوا کہ کھانے میں بہت جلدی ٹھیک نہیں آرام تسلی سے جائے گا ایسا اور بھوک مت بچاؤ کہ آدمی کہے کہ شاید آج کھانا کھل گیا اور اس سے پہلے کبھی نہیں کھایا آیت سے عبرت حاصل کرو انہوں نے دیکھا نہیں ہم لے چلتے ہیں پانی زمین بنجر کی طرف بس اگاتے ہیں اس سے فصل کھاتے ہیں اس میں سے مویشی ان کی اور یہ خود تو بادشاہ جو ہوتا ہے عزت والا وہ آرام آرام سے جاتا ہے جس کو پیٹ پر کنٹرول ہے اور جو پیٹ کا ننگا ہے وہ دوڑتے ہوئے جا رہا ہے اس پر پیٹ کی حکومت ہے بتایا اس کو یہ خطرہ ہے کہ کوئی اور نہ بیٹھے میری جگہ نہ ہو بابا جو رزق مقرر ہے وہ پہنچ کے رہے گی رزق مقصوم است وقت آ مقرر کردہ پیش ازا ہو بیش ازا حاصل نمی گیرد بجہد حافظ صاحب کہتے ہیں کہ رزق بھی تقسیم ہو چکی ہے اس کا وقت بھی مقرر ہے تقسیم سے زیادہ اور وقت سے پہلے نہیں ملے گی لیکن زیب النساء نے اس کے خلاف کہا ہے اور وہ کہتی ہے بحر روزی مکلت دیشک مخفی آخر رزق مقصوم رسد گرچہ پس و پیش رسد وہ کہتے ہیں پس و پیش ہو سکتا ہے ملے گا اتنا جتنا اللہ نے مقرر کیا حدیث شریف میں بعضوں کا رزق بہت زیادہ تکلیف کا ہوتا ہے توبہ صبح سے شام تک دوڑتا ہے اور رزق پورا نہیں ہوتا یہ مزدور غریب صبح سے شام تک تغاری اٹھاتا ہے لوگوں کے کام کرتا ہے شام کو ان کو 500 یا 600 روپے ملتے ہیں اب 500-600 روپے میں گھر والوں کا کھانا ہوگا یا افطاری ہوگی یا بچوں کی دوا ہوگی یا اسکول کا فیس ہوگا اللہ تعالی سے دعا بھی کرنا چاہیے ہمارے بزرگ مدینہ منورہ میں اس زمانے میں میں نے اس جیسے اولیاء اللہ نہیں دیکھا وہ کہتے ہیں کہ میں نے فیصلہ کیا کہ میں بقیہ زندگی مدینہ منورہ میں گزاروں گا تو میں نے استخارہ کیا مولانا خلیل احمد نے بذل المجہود میں لکھا ہے جو حرمین شریفین جانا چاہے استخارہ کرے استخارے میں آیا کہ 3 سال بعد جا سکتے تو مجھ میں صبر نہیں تھا
میں ہر سال آتا تو مجھے پکڑ کے واپس کر دیتے. 3 سال بعد جب آیا تو ٹھہر گیا. یہ برکت ہے استخارہ. کہا ایک عرب نے مجھے کہا میری گائے چراؤ. 30-40 گائے تھی اس کا. میں گائے چراتا تھا. شام کو گائے کے لیے خوبصورت جگہ تھی عرب کے ہاں, وہاں جا کے بیٹھ جاتی تھی, میری کوئی جگہ نہیں تھی. تو کہا ایک دن میں بڑا رویا اللہ کے سامنے. کہا میں نے کہا یا اللہ یہ گائے مدینے کی جگہ رکھتی ہے اور میری کوئی جگہ نہیں ہے. تو وہ شیخ جو تھا وہ اوپر محل سے دیکھ رہا تھا. وہ کچھ دیر بعد اتر آیا, مجھے کہا کیوں رو رہے ہو؟ تو میں نے کہا ایسے دل بھر آیا ہے. نہیں بتانا پڑے گا. بہت روئے خیر ہے. جب بہت تنگ کیا نا تو میں نے بتایا. تو اس نے کہا چلو آج سے یہ گائے تیری ہو گئی, آپ اپنی گائے چرائیں گے اور جگہ وہی ہوگی اور آپ کے لیے کمرہ مخصوص کرتا ہوں, وہ آپ کا ہوگا, اس میں آپ کا بستر سب کچھ لگاتا ہوں. تو شام کو جب میں آیا میرا کمرہ سیٹ ہو گیا تھا. اور مجھے کہا تھوڑا سا دودھ مجھے دو, دو نہ دو تو نہ دو, جگہ بھی آپ کی ہے اور گائے بھی 40 کے 40 میں نے آپ کے نام کر دی. کہ میں اور رویا بہت ساری رات رویا کہ یا اللہ یہ تو مجھ میں کمی تھی, اگر میں پہلے دن مانگ لیتا تو یہ مل جاتا. کہ بس وہ دن ہوا, آج کا دن ہوا مدینہ منورہ میں اللہ تعالی نے قبول فرمایا. کہا حرم شریف میں نمازیں پڑھتا تھا, ایک عرب ساتھ بیٹھتا تھا. کہا مجھے عربی نہیں آتی تھی. میں نے ایک سمجھدار لڑکے کو کہا کہ درخواست پر ایک عربی لکھو, اس کو کہو کہ بابا یہ قباء کے اندر لوگ رہ رہے ہیں, مجھے بھی بال بچوں کے لیے جگہ چاہیے. کہا اس نے 100 ایکڑ کے قریب میرے نام کر دی. 100 ایکڑ. کہا اس میں ہل چلاؤ, بیڑ بکریاں پالو, اندر ساگ لگاؤ, فصلیں لگاؤ, بس عیش کرو, تمہاری دعائیں قبول ہو چکی. خدا جب مہربان ہو تو بند نہیں ہے کہ پشیمان. اتنی کمزور بات ہے کہ ایک مومن کی حیثیت سے ہم اور آپ دعا بھی لے, وہ دعائیں تفصیل سے مانگو. ہم دعا مانتے ہیں تقریباً نمازوں کے بعد, بس طالب علم اس وقت داڑھی میں چوئیاں ڈھونڈتے ہیں, کوئی ادھر ادھر کرتے ہیں. بابا یہ کیا تماشے, سارا حملہ آپ پر ہے, آپ کو عقل نہیں, تمام حملے آپ پر ہیں, ہر جگہ آپ نشانہ ہے اور آپ غافل ہیں بالکل. وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساسی ضیا جاتا رہا. ہم اگر نشانہ ہے تو کسی کی وجہ سے کیوں کہ ہزاروں طلبہ اس شخص کی وجہ سے یہاں ٹھہر رہا ہے. یہ نہ ہو تو طلبہ کا گھونسلہ ختم ہو جائے. مجھے امید ہے کہ ان کے گھونسلے ختم ہوں گے اور یہ قیامت تک آباد ہوں گے. جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور, جو جلاتا ہے خود اس کو بھی جلنا ہے ضرور, شمع میں جل جاتی ہے پروانے کے جل جانے کے بعد. زندگی مجھ کو ملا سکون صرف 2 مرتبہ, اس پہ دل آنے سے پہلے اس پہ مر جانے کے بعد. لا الہ الا اللہ. نکل آیا بابا آج. انہوں نے دیکھا نہیں ہم لے چلتے ہیں پانی زمین کی طرف, بنجر ویران, بنجر ویران نوری آباد میں 2 کنویں نکل آئے بہترین پانی, بنجر ویران مدارس میں نہر کی نہر آ گئی. اللہم لک الشکر ولک الحمد لا نعمائک, فنخرج به زرعا پس ہم اگاتے ہیں اس کے ذریعے فصلیں، تاکل منہ انعامہم، کھاتی ہیں ان میں سے ان کی مویشیاں، بھینس اور گایوں کا چارہ، وانفسہم، اور خود یہ، افلا یبصرون، آئے یہ دیکھتے نہیں، ویقولون متى هذا الفتح، اور یہ کہتے ہیں کب ہوگی فتح، قیامت کا دن کب ہوگا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، قل یوم الفتح لا ينفع الذین کفروا ایمانہم، آپ فرمائے فیصلے کے دن کام نہیں آئے گا کافروں کو ایمان لانا، ولا هم ينظرون، ان کو مہلت دی جائے گی، ایمان پہلے لے آؤ، فأعرض عنهم وانتظر، چھوڑ ان کو، انتظار کرے ہمارے فیصلے کا، انہم منتظرون، یہ بھی انتظار میں، سورہ احزاب مدنی ہے، 73 آیات اور 9 رکوع ہیں، نزول میں 90 ہیں اور ترتیب میں قرآن کی 33 سورت ہے، احزاب حس کی جمع ہے، اس سورت میں قبائل عرب نے اتفاق کیا تھا کہ پیغمبر اسلام اور مسلمانوں کو مدینہ سے نکال دیا جائے، لا یہ فکر بہت پہلے سے بے دینوں کی ہے کہ اہل اللہ کو نکال دیا جائے، سجدہ کے فوراً بعد ایسی صورت آ رہی ہے جو پورے نظام پر حاوی ہے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب کے مشرکین سے 2 جنگیں ہوئی، بدر اور احد، اور دونوں میں مشرکین پٹ گئے، چنانچہ انہوں نے قبائل عرب کو ساتھ ملایا، بعض قبائل بنو غطفان و بنو اسد و بنو زرارہ نے کہا کہ ہم نے ابھی مسلمانوں سے صلح کی ہے، معاہدہ تازہ ہے، لیکن مشرکین نے کہا کہ اب اس کے بعد مسلمان رہیں گے نہیں، ہم ان کو مدینہ میں چکنا چور کر کے ختم کرتے ہیں، تو کون تم سے معاہدہ کے نقص کا پوچھے، ہر دور اور ہر زمانے میں اہل دین کو ختم کرنے کے لیے شرارتی اور سازشی آگے بڑھے، اللہ تعالیٰ نے وہ سازش اور شرارتیں ان شرارتیوں پہ ڈالا، سکندر مرزا نے کہا تھا میں مولویوں کو چاندی کی کشتی میں بٹھا کے سمندر میں چھوڑ دوں، یہاں کراچی ڈیفینس کے ایک بنگلے میں ایوب خان نے رات کے اندھیرے میں اس پر شکون مارا اور پستول کے زور سے اس سے دستخط لے لیے کہ مستعفی ہو جا، ریزائن کرو، اور ایوب خان فیلڈ مارشل بن گیا، پھر ایوب خان آیا وہ مولویوں کے ساتھ ٹینٹے پینٹے کر رہا تھا، اور وہ مولانا غلام غوث اور مولانا مفتی محمود سے تنگ تھا بہت، وہ آئلی قوانین لا رہا تھا اور یہ لوگ مانتے نہیں تھے، آئلی قوانین کا مطلب یہ ہے کہ عورت خاون کو طلاق دے سکتی ہے، چنانچہ اس زمانے میں ایک دفعہ ایوب خان گر گیا، کسی مسئلے میں بیوی سے اختلاف ہوا، بیوی نے کہا اگر آئندہ ایسی بات کہیں نہ صدر ہوں گے تو کسی کے لیے ہوں گے، میں تمہیں 3 طلاق دے دوں گی، تو ایوب خان نے مولانا غلام غوث کو کہا کہ اس کو دیار ختم کرنا چاہیے، کہ ہم تو تمام آئلی قوانین کو غلط سمجھتے، یہ اسلام کے خلاف ایک سازش کے قوانین بنے، ان کو کہتے ہیں آئلی قوانین، تقریباً ڈسمس ہوگا، پھر وہ ایوب خان تھا جن کے خلاف لڑکوں نے جلوس نکالے کالجوں کے لڑکوں اسکولوں کے، ہائے ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب کتا ہائے ہائے، ایوب خان ٹہل رہا تھا گھر کے سامنے، کہا یہ کیا ہے، کہ یہ جلوس جا رہا ہے، کہا مجھے اس طرح کہتے، کہاں کا بس میں آ رہا ہوں، غیرتی آدمی تھا، ریڈیو ٹیلی ویژن پر خطاب کیا کہ بس اور مجھے گالیاں مت دو، تمہارا اور اس ملک کا خدا حافظ ہو، اور میں نے ابھی سے اعلان کر دیا مستعفی ہو چکا ہوں، تو بھٹو صاحب آئے، اور یحیی خان آیا تسی پشاور کا، اور ہر قیامت عمارت نوسا رست منزل بدی گرے پردہ، اور وا دگر پختہ ہم چنے ہوا سے، اور ای عمارت بسر نبردتا سے۔ بھٹو کے خلاف قومی اتحاد کی تحریک چلی، اور مفتی محمود اس کے صدر تھے۔ تحریک کی کامیابی میں یحیی خان بھی اڑ گیا اور بھٹو صاحب بھی تخت دار تک پہنچ گئے، اور جنرل ضیاء الحق آیا، 11 سال پاکستان پر عروج کرتا رہا۔ بلا شبہ نمازی تھا، تہجد و اشراق کا پابند تھا، علماء و طلباء و جہاد سے محبت کرتا تھا، لیکن اسلامی نظام کے لانے میں تقریباً کمزور ہو گیا تھا۔ فضائی سفر کے اندر حادثے کا شکار ہوا، اور یہ سلسلہ ابھی تک جاری ہے، اور آئے اور آئے اور آئے، عبرت حاصل نہیں کی گئی۔ اور نواز شریف نے اپنے دور میں جمعے کی تعطیل کو قتل کیا ہے، اور اس کی جگہ اتوار کا اعلان کیا ہے، اور یقین کرے اس وقت سے آج تک جیتا ہوا ہارا ہوا ہے۔ ابھی کوئی بھی باہر سے آئے، کوئی کینیڈا کا شہری شور شرابا یہ پریشان، کوئی بھی کہے کہ جی میں 14 اگست کو آ رہا ہوں سونامی لے کے، یہ پریشان۔ آپ کے اس مینڈیٹ کا فائدہ کیا؟ پورے چاروں صوبوں پر آپ کی حکومت اتنے خطرے والی کیوں ہے؟ اس لیے کہ آپ یوم الجمعہ کا قاتل ہے، آپ کو شرائع سے، اللہ اور رسول سے اور مسلمانوں سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے اس کے نام خط شائع کیا اخبارات کے صفحہ اول پر، اور اس کو تاکید و تنبیہ کی کہ آپ بغیر تاخیر کے جمعے کے قیام اور تعطیل جمعہ بحال کرنے کا اعلان کریں، اور اس نے اس میں دیر سویر کی، تو اب دیکھو کہ کیا حشر ہو رہا ہے، کیا حشر ہونے والا۔ سکون غارت، آرام و راحت چھن رہی ہے۔ جو انتخاب نہیں جیت سکتے ہیں وہ ان کو دھمکیاں دیتے کہ حکومت چھوڑو، حکومت چھوڑو۔ انقلاب کا نام وہ لوگ لیتے ہیں جو انتخابات ہار جاتے ہیں۔ ہاں، قسم قسم کے پروپیگنڈے اور نعرے لگ رہے ہیں۔ تو چونکہ قبائل عرب مسلمانوں کے خلاف جمع ہو گئے تھے، اور وہ مدینہ منورہ پر یلغار کرنا چاہتے تھے، اور اس کے لیے 12,000 لشکر انہوں نے تیار کیا مسلح، قبیلے کو حزب کہتے، احزاب اس کی جمع ہے قبائل، یہ نام مشرکین کی مناسبت سے۔ اور سلمان فارسی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ ایسے موقع پر جب ہم کم ہو دشمن تعداد میں زیادہ ہو، ہم اپنے شہر کے ارد گرد خندق کھودتے تھے۔ آپ کو یہ مشورہ پسند آیا، اور آپ نے سخت جھاڑے کے موسم میں ٹھنڈے دن اور راتوں میں ہوائیں چل رہی تھی، وَلَيْسَ لَهُمْ عَبِيدٌ يَعْمَلُونَ لَهُمْ ذَلِكَ بُخَارِی میں، خود سب لوگ کام میں لگے تھے۔ آپ نے ایک حصہ خندق کا اپنے لیے رکھا تھا کہ یہاں سے لے کے وہاں تک میں کھودوں۔ آپ کی خدمت میں صحابہ 10 بستہ کھڑے ہو گئے کہ ہم غلامان کس دن کے لیے کہ آپ کھود رہے ہیں؟ آپ مسکرائے اور آپ نے عجیب جواب دیا۔ آپ نے فرمایا، اگر خندق کھودنے کے لیے طاقت چاہیے فانا اقوا، کو طاقت مجھ میں زیادہ ہے، اور اگر خندق کھودنے سے اجر ملتا ہے فانا احوج الیہ منکم، مجھے ثواب زیادہ چاہیے۔ اور آپ خندق کھودتے گئے۔ خندق کے دوران صحابہ کے سامنے ایک چٹان نکلا، تمام صحابہ نے کوشش کی لیکن وہ چٹان نام نہیں لے رہا تھا پھٹنے کا اور ہٹنے کا،
اور جب تک وہ نہ ہٹے پٹے تو کام آگے بڑھ نہیں سکتا. آخرکار صحابہ آئے اور آپ کو بتایا, آپ تشریف لائے اور آپ نے وہ جو پتھر توڑنے کے لیے جو پاوڑا ہوتا ہے یا ہتھوڑا ہوتا ہے, منگت پختوں کی گروز وائی جبل وہ ہاتھ میں لیا اور آپ نے اس پر ایک ضرب لگایا اور یہ آیت پڑی, وتمت کلمت ربک صدقا, وہ درمیان میں ٹوٹ گیا. آپ نے ایک اور ضرب لگایا, وتمت کلمت ربک صدقا وعدلا, اور تیسرا لگایا اور وہ بالکل صفوف ہو گیا. آپ نے آیت آگے تک پڑھی, لا مبدل لکلماتہ وهو السمیع العلیم, اور آپ نے فرمایا مجھے اس چنگاریوں میں فارس اور روح وغیرہ کے سلطنتوں کی چابیاں دکھائی گئی. مشرکین اور منافقین نے بڑا مذاق اڑایا کہ جان بچانے کے لیے خندق کھود رہے ہیں اور خواب دیکھ رہے روم و فارس کے خزانوں کی چابی ہوگی, لیکن ایمان مسلمانوں کا مضبوط ہو گیا. وہ دن بھی ان کو نصیب ہوا کہ فارس اور روم, یمن اور صنعاء وہ مسلمانوں کے قبضہ و قدرت میں آ گیا, جس کی پیشنگوئی آپ نے خندق کے دن فرمائی. اللہ اکبر. مدینہ منورہ کے اس سمت پہ یہ خندق ہے جہاں سے مشرکین آ سکتے ہیں. خندق لمبی تھی, سات مقامات پر آپ نے نمازیں پڑھی, مساجد سبا وہاں ترکیہ نے بنائی. اور اس وقت عجائب و غرائب بھی نظر آئے. تمام صحابہ کئی دنوں سے بھوکے تھے اور پتھر باندھے ہوئے تھے, لیکن کہتے ہیں پیغمبر نے ایک کی جگہ دو پتھر باندھے. حضرت جابر نے آپ سے اجازت لے لی اور گھر چلے گئے اور بیوی سے کہا کچھ ہے جو پکا لے. واللہ رأیت برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جوعا لم اصبر بھی, میں نے پیغمبر کو اس حال میں دیکھا مجھ سے برداشت نہیں. اس نے کہا یہ چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے, اسے کاٹو اور چند کلو جو ہے اس کو میں پیستی ہوں, اور پھر کھانا پکنا شروع ہوا. اور تو جابر پیغمبر کی خدمت میں آئے اور پیغمبر کو کہا, ایک روایت میں ہے کہ آپ نے آدمی بھیجا کہ حضرت کو کہا ہے کہ آپ چار پانچ ساتھیوں کے ساتھ آ جائیں, تھوڑا سا کھانا ہے تناول فرمائیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع کی گئی, آپ خندق کے اوپر چڑھ کے اعلان کیا, یا اہل خندق ان جابر قد صنع لکم سورا فحیا بکم الی السرید. اے لوگو, خندق کھودنے والو, جابر نے تمہاری دعوت کی ہے شوربے کی, سارے آؤ شوربہ کھاؤ. حضرت جابر گھر آئے اور بیوی سے کہا پیغمبر نے سارے جہان کو اعلان کیا. بیوی نے اس کو کہا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, ہمارے مہمان پیغمبر ہیں, اور جن لوگوں کو پیغمبر نے دعوت دی ہے وہ پیغمبر کے مہمان ہیں, اور اللہ اپنے رسول کو رسوا نہیں کرے. بخاری شریف میں وہ پہلے آ گئے اور حضرت ان کے پیچھے آئے, اور آپ نے ان کو کہا آٹا لاؤ, اس پہ دم کیا, اور سالن جو پک رہا تھا اس میں بھی کچھ کلمات پڑے, اور پھر روٹیاں اتنی بڑھ گئی, سالن اتنا بڑھ گیا کہ 1800 آدمیوں نے کھایا. ایسے خندق کے موقع پہ 3000 تھے کچھ کل صاحب, 3000 افراد موجود تھے, 1800 آدمیوں نے کھانا کھایا اور روٹیاں ابھی تک پک رہی تھی, آٹا نہیں ختم ہوا, اور سالن جوش مار رہا تھا ہانڈیا آگ پر, مجال نہیں ہے کہ اس میں بوٹیاں اور سالن کم ہو جائے.
آپ کا معجزہ تکثیر طعام کا ظاہر ہوا. تکثیر طعام کا معجزہ آپ کا ظاہر ہوا, تھوڑا کھانا بڑھ جاتا ہے. مولانا اشرف علی صاحب نے لکھا ہے کہ میرا ایمان تھا کہ کرامت برحق ہے لیکن میں نے دیکھا نہیں تھا. فرمایا دو واقعات ایسے ہوئے ہیں جس نے مجھے منوا لیا. کہا ایک دفعہ مدینہ منورہ میں ٹھہرا ہوا تھا, ایک عربی نے مجھے کہا کہ آج میرے ساتھ افطار کر لو. یہ مدینہ مسجد نبوی سے پیچھے میرا گھر ہے. تو مسجد نبوی میں اذان جب ہونے لگی تو ہم اس کے ساتھ روانہ ہو گئے. چلتے گئے چلتے گئے چلتے گئے, تمام مدینہ اور مدینہ کے باغات ختم ہو گئے, اس کا گھر نہیں آ رہا. کہا اس کے بعد اس کا گھر آیا, وہاں جو کھانا تیار تھا وہ کھا لیا, واپس مسجد نبوی آئے, لوگ نہیں تھے. تو میں نے پوچھا کہ عشاء کی نماز اور تراویح ہو گئی؟ تو اس خادم نے کہا انت مجنون الان ما صلینا المغرب. صاحب کا دماغ خراب ہے, ابھی تو مغرب نہیں. اللہ اکبر, اذان کے ساتھ تو ہم گئے, گھنٹوں ہم چلے وہاں بیٹھ کے کھانا کھایا. اور نے کہا ابھی جماعت کڑی ہونے والی ہے. مولانا اشرف علی فرماتے ہیں کہ یہ تھوڑا وقت بڑا ہو گیا, یہ کرامت اللہ نے مجھے منوائی. اشرف الجواب میں لکھا ہے. دوسرا واقعہ یہ لکھا ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں ہر سال سالانہ جلسے میں 200 آدمیوں کا کھانا پکتا تھا, 50-60 مہمان ہوتے تھے, باقی علماء و طلباء ہوتے تھے. کہا ایک دن کیا بات تھی کہ سالانہ جلسے کے موقع پر ہزاروں مہمان آئے, 5-6 ہزار مہمان تو میں نے گرے, اور کھانا اتنا ہی تھا جو 200 آدمیوں کے لیے پکتا تھا زیادہ سے زیادہ. تو میں نے اپنے استاد مولانا محمد یعقوب نانوتوی کو کہا, کہ وہ ہنس پڑے. اس نے کہا آج ہم اپنی کرامت آزمائیں گے, دیکھا جائے گا کیسے ہم کو بے عزت کیا جاتا ہے, کوئی ضرورت نہیں. تو مست ہے وہ. تو وہ باورچی خانے آئے اور کھانے کو دیکھا, آنکھیں بند تھی اور کلمات پڑھ لی اور باہر نکلے. مولانا اشرف علی کہتے ہیں میں خود انتظام پر معمور تھا, 5,000 آدمیوں نے کھانا کھایا اور سارے عمل نے, اور اتنا بچ گیا کہ اگلے دن بھی دیوبند میں کھانا نہیں پکا. فرمایا 200 آدمیوں کا کھانا 6,500-7,000 کے لیے میرے ہاتھ سے کافی ہوا ہے. یہ دو واقعات مولانا لکھتے, اس نے مجھے اولیاء کی کرامت منوائی. اولیاء کی کرامت, سبحان اللہ. کرامات تم نے بھی بہت دیکھی ہوگی لیکن اکثر لوگ توجہ نہیں کرتے, ضائع ہو جاتی ہے. اللہ اکبر. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ سخت ٹھنڈے جھاڑے میں, تیز تند ہواؤں میں, یہ مشکل ترین کام پتریلی زمین توڑ رہے تھے اور خندق کھود رہے تھے. تو ایسے موقع پہ آدمی کچھ نہ کچھ گاتا ہے نا, تو صحابہ کہتے تھے نحن الذین بایعوا محمدا حول الجہاد ما بقینا ابدا, ہم وہ ہیں جنہوں نے حضرت محمد کی بیعت کی اور جان دیکھ کے پیچھے ہٹنے والے نہیں. تو آپ جواب دیتے تھے اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر الانصار والمہاجرہ. اللہ دنیا کی زندگی کیا چیز ہے, اصل تو آخرت ہے, وہاں کی مغفرت ہمیں اور انصار و مہاجرین کو عطا کر. یہ دستور ہے کہ جب آدمی مشکل کام میں ہوتا ہے یا دشت میں سفر کرتا ہے یا کئی بیڑ بکری چراتا ہے, تو وہ ایک خاص قسم کی آواز سے کبھی کبھی اپنے دل کا بھڑاس نکالتا ہے, وَيَا قُرْبَان چرت ترے التزرے او دوڑا پراترے دنوار بپا لنگنو. اور جو اچھے لوگ ہوتے وہ کہتے ہیں سورت یاسین را تو شروع کا پما خلی دزن کدن راغلی دینا. او کل چہی گن ہوئی پغم شریک میں پیدان کو دنیا میں چاڑکڑا گٹ پگٹ ہو کر دے دما. او پغم شریک میں پیدان کو دنیا میں چاڑکڑا دریا بنا چاڑا وما. لا الہ الا اللہ. چونکہ پیغمبر نے اور صحابہ نے مشرکین کے راستے میں ایک زبردست خندق کھودی تو احادیث میں اس کا نام غزوة الخندق ہے. اور مشرکین نے آپ کے مقابلے کے لیے قبائل عرب جمع کیے تو قرآن نے اس کا نام رکھا احزاب. کہتے ہیں یہ خبریں جب لگ گئی تھی تو خندق کی کھدائی شروع ہو گئی تھی. جب خندق کی کھدائی مکمل ہو رہی تھی تو پتہ چل گیا مشرکین آ گئے. انہوں نے حیران کن خندق دیکھا. ان کے شاہ سواروں نے کوشش کی گھوڑے دوڑائے لیکن خدا کا کر نہیں تھا کہ وہ خندق میں گر کر کے مردار ہو گئے. ایک آدھ اگر پار لگا تو وہی صحابہ تیار کھڑے ہوتے تھے. انہوں نے تلوار سے ان کے سر اڑا دی اور وہ باہر اور صحابہ اندر. ایک مہینے کے قریب کہتے اس طرح محاصرہ رہا. ایک دن آپ نے نعیم ابن عبداللہ کو کہا کہ تم چلے جاؤ پتہ کر کے آؤ اگر زرد رنگ کے کجاوے ہیں تو پھر بنو غطفان اور بنو اسد اور بنو زرارہ آئے ہوں گے. حالانکہ انہوں نے مجھ سے معاہدہ کیا ہمارے مقابلے میں نہ آنے کا. بول مول بات کر لو اگر اس طرح نہیں ہے تو آ کے کھل کر کہو کہ نہیں آئے. وہ جب خندق پار کر کے چلا گیا طریقے سے اس نے دیکھا کہ سارا میدان انہی سے بھرا ہوا ہے. وہ جب واپس آ رہا تھا تو آیا نہیں جاتا تھا اس سے. پیر لڑکڑا رہے تھے خوف سے. آپ نے دور سے آواز دی کہ مت گھبراؤ میں خود نہیں آیا ہوں مجھے اللہ نے رسول بنا کے لے جائے. اور یہ تو اسباب ہے آپ کے اور ہمارے ذمہ ضروری ہے. وَأَمَّا اللَّهُ فَقَدْ وَعَدَنِي بِالنَّصْرِ میرے اللہ نے مجھ سے مدد کا بہرحال وعدہ کیا ہے. اور ایک روایت میں آپ نے کہا میں اللہ سے کہتا ہوں کہ ہمارا امتحان ختم کرے. چنانچہ طوفان آیا رات کو اور ایسا طوفان آیا کہ مشرکین کے اونٹ کجاوہ سمیت اٹھا کے پہاڑوں پہ گرا دیے. ان کے چولہے اکھڑ گئے. ان کے بسترے تس نس ہو گئے. ان کا قافلہ لتڑ پتڑ ہو گیا. اور اس دوران انہیں یہ خوف ہوا کہ شاید مسلمان ہمیں ختم کر دے. چنانچہ انہوں نے بھاگنا شروع کر دیا. اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص مدد اور فضل سے صحابہ کرام کو اور پیغمبر اسلام کو اس طرح فتحیاب فرمایا. یہ سورت بنیادی طور پر اس کے نزول پر مشتمل ہے اور ان واقعات کے احوال کے بیان پر ہے لیکن اس میں مختلف قواعد بھی آئے ہیں. ایک عظیم سورت ہے مقتدر سورت ہے. اس میں بعض ایسے مسائل بھی ہیں جن کا تعلق معاشرے کے بنا سے ہے. مثلا عربوں کی عادت تھی کہ جب کسی بہادر کو دیکھتے تو کہتے رجل لہو قلبان اس کے دو دل ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کسی کو میں نے دو دل نہیں دیے. اگر ایک سینے میں دو دل ہو جائے تو پھر ایک شخص کے دو معبود بھی ہو جائیں گے. اور معبود ایک ہے تو دل بھی ایک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو محال فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا. لوگ کسی کو منہ بولے بیٹا بنا لیتے تھے، لے پالک متبنا، اور باقاعدہ اس کی بیوی کو اپنی بہو اور اس کو اپنا بیٹا سمجھ کے نظام چلاتے تھے. یہ خلاف واقعہ بات تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ بھی منع فرما دیا. پیغمبر اسلام کے اہل خانہ کو خصوصی ہدایات دی، پیغمبر کے شاعنشان احکام اور مسائل ان کو منوائے. پیغمبر اسلام نے ایک نکاح کیا تھا، اس میں آپ کا منہ بولے بیٹا زید ابن حارثہ اور آپ کی پھوپھی زاد بہن زینب بنت جحش، ان کے درمیان نکاح ہوا. کچھ مدت گزرنے کے بعد پتہ چلا کہ یہ نکاح کامیاب نہیں ہے. حضرت زید کہا کرتے تھے کہ میں اس کو چھوڑتا ہوں، آپ افسوس کرتے تھے کہ یہ نکاح ٹوٹ جائے گا تو لوگ کیا سوچیں گے، آپ روکنے کا فرماتے تھے. آخرکار وہ نکاح ٹوٹ گیا اور اس بیوی بی کو اللہ رب العالمین نے پیغمبر کے نکاح میں دیا، اور اس سے سینکڑوں مسائل نکالے. مثلا منہ بولے بیٹا اپنا بیٹا نہیں ہے، منہ بولے بیٹے کی بیوی اپنی بہو کی طرح حرام نہیں ہے، اس سے نکاح جائز ہے. اور صریح لفظوں میں کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، یعنی کسی مرد کے باپ نہیں ہے. اس میں دو حکمتیں تھیں. ایک حکمت یہ ہے کہ بیٹا اس کام کے لیے ہوتا ہے کہ میں بیمار ہوں تو انور شاہ نماز پڑھائے، میں نہیں ہوں گا تو وہ میرے منصب پر بیٹھ جائے. تو حق تعالیٰ نے کہا کہ نہیں، آپ کو اس کی ضرورت نہیں، آپ کی رسالت اور ختم نبوت تا قیامت رہے گی. دوسری بات یہ ہے کہ اگر پیغمبر کا منہ بولے بیٹا اس کو بیٹے کی طرح سمجھا جائے تو پھر نبوت میں تقسیم بھی ہو جائے گی، کہ آپ کے بعد باقاعدہ شریعت والا نبی تو نہیں آئے گا لیکن غیر تشریعی نبی، جس کے بہانے مرزا غلام احمد نے گھسنے کی کوشش کی. کذاب نشر نے فرمایا نہ حقیقی باپ ہے کسی مرد کے آپ اور نہ مجازی باپ ہے. طالب علم نقطہ یاد رکھو، یہ منہ بولے بیٹے کو پہلے مسترد کیا، کیونکہ فتنہ آخر زمان ذلی اور بروزی اور غیر تشریعی نبی کے عنوان سے تھا. بعض بزرگان دین کے کلام میں کچھ ختم زمانی اور ختم مکانی ملتا ہے، وہ ان کا ایک نرالا تحقیق ہے، وہ ان کے فضل اور کمال علم کا شاہکار ہے. امام الاسر مولانا انور شاہ کو حق حاصل ہے کہ وہ ایسے موقع پر امت کے گردن سے مصیبت دور کرے. چنانچہ شاہ صاحب جواب دے رہے، سنو کیا کہہ رہے. سچ کہا ہے شورش نے کہ یہ جہان فانی ہے، کوئی بھی شیلا فانی نہیں، پھر بھی اس دنیا میں انور شاہ کا ثانی نہیں. شاہ صاحب نے جواب اس طرح دیا کہ قرآن کریم کا نزول دو طریقے سے ہے، یا کلام عرب کے مطابق ہے یا محاورات انبیاء کے مطابق ہے. کلام عرب میں اور محاورات انبیاء میں تقسیم نبوت کی ختم نہیں ہے، لہذا تقسیم ختم مکانی اور زمانی کی ضرورت نہیں ہے. اور دیکھو 17 سے لے کے 27 عبارات بعض بزرگوں کی ہے، 17 سے لے کے 27 تک عبارات ہے. اچھی طرح سمجھو، یہ بزرگان دین ختم نبوت پر ایمان رکھتے ہیں، یہ بزرگان دین عیسیٰ مسیح کی آمد کے ایمان رکھتے ہیں، ان بزرگان دین کے ساتھ ہمارا دینی رشتہ ہے، تعلق ہے، محبت ہے، وہ اسلام کے ستون اور بڑے لوگ ہیں، وہ محسن ہیں لیکن وہ انبیاء و معصومین نہیں ہیں. 17 سے لے کے 27 تک ایسی عبارات ہے جن کو اگر غور و فکر اور اچھا تعمل تدبر نہ کیا جائے تو اس سے کسی کذاب اور متنبی کا کام بن سکتا ہے. انور شاہ سے مجھے کو کیا جواب دے رہا ہے،
اس سے کام لیتے ہوئے خاتم النبیین میں لکھتے ہیں کہ قذاب اور متنبی مرزا غلام احمد قادیانی، اس کے کاذب نبوت کی اساس و بنیاد 17 سے لے کے 27 عبارات خطا پر ہے، صحیح آیت اور حدیث ایک بھی اس کے لیے نہیں. انہی اکو بکو عبارات کو آگے پیچھے کر کے اس سے اپنے نتائج نکالتے ہیں. مجھے امید ہے کہ آپ اس مختصر سے کلام سے بہت کچھ سمجھ گئے. جب کسی بزرگ کیا اس کی عبارت سے اختلاف کرنا ہو تو نام لینا ضروری نہیں ہوگا، کیونکہ وہ دوسرے مقامات پر محترم و مقرر ہیں اور ان کے لیے لائیت اور خدا پرستی اور دین میں مہارت امر مسلم. البتہ یہ عبارات جو ان سے صادر ہوئی ہے اس سے کچھ گرانی پیش آ رہی ہے، جس کو ہم بوجہ نبی نہ ہونے اور معصوم نہ ہونے ارتکاب شطحیت سمجھتے ہیں، اور کذاب اور مفتری اور جعلی شخص کا کاذب نبوت کا وہی اساس و بنیاد ہے جو 17 سے لے کے 27 تک عبارات اور خطیات ہیں. تفصیلات کے لیے امام الاثر کی کتاب عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور خاتم النبیین جو آپ نے بستر مرگ پر مکمل کیے، عجائب و غرائب کتاب ہے. اللہ جزائے خیر دے بزرگوار ابو یوسف لدھیانوی کو، انہوں نے نہایت سلاست و جزالت سے اور نہایت فن اور کمال کا ثبوت دیتے ہوئے خاتم النبیین کا اردو ترجمہ کیا ہے. اب خاتم النبیین فارسی کی دقت گرانی یکسر نہیں رہی، آپ آرام تسلی سے اسے پڑھے، ہر ہر ورق پر انور شاہ کی تحقیق اور علوم کے مرہون منت رہیں گے. آپ پر واضح ہوگا کہ جہان اور طرح کا ہے اور شاہ صاحب کا علم واقعی تبحر اور سب ابحر سے زیادہ علم اللہ نے دیا، خاص کر اس موضوع میں علی الاطلاق امام ہے. مرزائی کہتے ہیں کہ بے شک ہمارے پیغمبر خاتم النبیین ہیں. اپن خاتم النبیین کا معنی کرتے ہیں نبیوں کی مہر، جو بھی آئے گا آپ ہی کا ہوگا. دیکھو دھوکہ دے دیا، نبی جو گزرے ہیں انور شاہ صاحب کہتے ہیں ان پر مہر لگ گئی، آنا بند ہو گیا، وہ آنے والوں کے لیے مہر بنا رہے. یہ دیکھا رہا کتنے دروغگو ہے. دوسری بات یہ کہ مرزائیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ عیسیٰ مسیح یا مہدی جس کا ذکر قرآن و سنت میں آیا ہے اس سے مراد غلام احمد قادیانی ہے. تو عیسیٰ ابن مریم تو امر معروف ہے، شخص متعین ہے، دنیا کے اندر آ چکے ہیں، پھر گئے ہیں. 1400 سال سے مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تب ہی موت نہیں مرے، بلکہ ان کو اللہ تعالیٰ نے روح اور جسم سمیت آسمانوں پر اٹھایا ہے. اور اس پر انور شاہ نے یک بعد دیگر دو کتابیں لکھی، ایک عقیدت الاسلام فی حیات عیسیٰ علیہ السلام اور دوسری التصریح بما تواتر فی نزول المسیح. اللہ اکبر. کبھی وہ کہتے ہیں کہ باقاعدہ نبی صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتے آپ کے پاس، لیکن غیر تشریعی ذلی بروزی امتی نبی آ سکتا ہے، کچا پکا ٹیڑی پیڑی. تو دیکھو اس کی تکذیب بھی قرآن نے کی. قرآن نے کہا اوئے کس طرح منہ کھول لیا، پورے مرزا خانہ کو اچھا لے لے گا. آپ اتنا جلدی بھولتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، ڈوب مرنے کا مقام دے رہے ہیں، اتنے صریح انحراف کرتے ہیں احادیث سے. یہی تو مرزے نے کیا ہے. جب بھی جمائی آئے تو اول تو روکو، اور نہ روکے تو منہ پہ ہاتھ رکھو الٹے ہاتھ کی الٹی طرح. تو یہ پورا منہ ایسا کر لیتے ہیں کہ شربت کی پوری بالٹی اندر آ جائے. بھائی
کچھ خیال کرو یار، توجہ ہماری خراب کر رہا.
تو دیکھو پیغمبر کے بارے میں کہا کہ یہ کسی مرد کے باپ نہیں ہے. ماں کان محمد ابا احد من رجالکم، آپ کے بچے ہوئے اور چھوٹے مرے، جوان ہو کے آپ ان کے باپ نہیں کہلائے. یہ تو حقیقت میں ابویت کی نفی ہے نا. اور زید بن حارثہ جو آپ کا بیٹا کہلایا، اسے بھی منع کیا کہ یہ بھی آپ کا بیٹا نہیں، ادعوہم لآبائہم، اپنے باپ کے نام سے پکارو، زید بن محمد نہیں کہا کرو. تو دیکھو اپنا بیٹا نہ ہونا یہ حقیقت میں ابویت کی نفی ہے، اور زید بن حارثہ کا بیٹا ہونا وہ تو مجاز تھا ہی، اسے بھی منع کیا. یعنی تفصیلی نبی بھی نہیں ہے اور اجمالی نبی بھی نہیں ہے، دونوں قسم کی نبوت کو روک کر کہا. وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیم. ان آیات پر بہت کچھ لکھا گیا. حضرت اقدس امام الاسر مولانا انور شاہ کے شاگرد خاص دارالعلوم دیوبند کے سابق مدرس اور مفتی، پاکستان کے مفتی اعظم، دارالعلوم کراچی کے بانی و مبانی، حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان نے کتاب لکھی ہے ختم نبوت کامل. اور حق ہے کہ اپنے استاد انور شاہ کی روح کو خوش کر کے کتاب لکھی. اس کتاب میں آپ نے صدہا محدثین، مفسرین، فقہا اور مضبوط علماء کے فیصلے نقل کیے کہ حضرت عیسیٰ مسیح زندہ تابندہ جسد انصری کے ساتھ آسمانوں پر ہے، قرب قیامت میں وہی آئیں گے. اور اس سلسلے میں اشکالات و جوابات، اور آپ پر ہر طرح نبوت ختم ہے، ذاتی بھی اور وصفی بھی، کلی بھی اور اجمالی بھی، حقیقی بھی اور ذلی اور بروزی بھی. کتاب پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے. بلا شبہ مفتی اعظم نے قرآن کی تفسیر 8 جلدوں میں معارف القرآن لکھی، لیکن میرے دل میں جو عظمت ختم نبوت کامل سے آئی اس کا بیان میں الفاظ میں نہیں کر سکتا. اس پر مرزائیوں کے مشہور ایجنٹ زرخرید غلام اور قادیانی کے ساتھ جہنم جانے والا قاضی نذیر فیصل آبادی نے ایک تبصرہ کیا ہے، اس کا نام ہے الحق المبین فی تفسیر آیت خاتم النبیین. یہ کتاب آپ کے جو شیخ زہر کے بعد پڑھاتے ہیں مولوی سیف الرحمان صاحب لے کے آئے، اور میں نے اول سے اخیر تک پڑھ لیا. پہلے فوٹو اسٹیٹ لائے، اب اصلی کتاب لائے. یہ بہت کام کے آدمی ہیں، مجھے تعجب ہے کہ آپ بعد از ظہر شوق سے نہیں بیٹھتے. بہت کام کے آدمی ہیں، بہت مزاج ہے ان کا خاص. ٹھیک ہے آپ میں حفاظ بھی ہے، تھک بھی جاتے ہیں، لیکن وہ بھی تو مہمان ہے، اتنے دور سے آ کے ٹھہرے ہوئے ہیں. ایک گھنٹہ ان کو کہا ہے کہ چلو آپ ایک گھنٹہ پڑھائیں، 3 تھا 4، اس سے کوئی نہیں مرتا، اس سے آپ کا علم پختہ ہوگا. اور یہ کتاب جو قاضی نذیر کی ہے، الحق المبین فی تفسیر آیت خاتم النبیین، اس پر انہوں نے لکھا ہے کہ یہ مفتی شفیع صاحب کی کتاب ختم نبوت کامل پر تبصرہ ہے اور تنقید ہے. یقین کر لو کہ میں نے مفتی صاحب کی کتاب اول سے اخیر تک 3 مرتبہ دیکھی. قاضی نذیر اس کے سامنے طفل مکتب ہے، کچھ بھی نہیں. اس کا کفر بین بنفسی، اس کا دروغ دھوکہ ہر صفحے پر واضح ہے. اور بعض عبارات یقیناً خلاف واقعہ نقل کیے، جیسے امام راغب کی کتاب الذریعہ الی مکارم الشریعہ، اس کی عبارات میں صریح خیانت اور افتراء کیا ہے. یا ایها النبی اتق اللہ، اے پیغمبر اللہ سے ڈرو، ولا تطع الکافرین والمنافقین،
اور پرواہ نہ کرے کافر اور منافقوں کی. ان اللہ کان علیما حکیما, بے شک اللہ علم و حکمت والے ہیں. وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ, اتباع کیجئے وہ جو وحی کی جا رہی ہے آپ کو رب کے ہاں سے. ان اللہ کان بما تعملون خبیرا, بے شک اللہ تمہارے اعمال سے خبردار ہے.
وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, اور بھروسہ کیجئے اللہ پر. وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا, کافی ہے اللہ کارساز. یہ دعوی سورت ہے, چند چیزوں پر مشتمل ہے. ایک پیغمبر کو تقوی کی تاکید ہے, دوسرا توکل کی تاکید ہے, تیسرا اتباع وحی کی تاکید ہے, چوتھا وحی کے علاوہ چیزوں سے دور رہنے کی تاکید ہے. ولا تطع الکافرین والمنافقین. اللہ,
سورت میں مسئلہ توحید بھی ہے. ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفی, نہیں ڈالے اللہ نے کسی آدمی کے دو دل اس کے پیٹ میں. کسی کے بھی دو دل نہیں, دل تو ایک ہے. دو ہوتے تو اچھا ہوتا, ایک فیل ہو جاتا ایک رہتا. دو آنکھیں ہیں, ایک دیکھتی ہے دوسرا نہ بھی دیکھے. دو کان ہیں, دو ہاتھ ہے دو پیر ہے. لیکن یہ اعضاء ہے مزدور کی طرح, ہیلپر کی طرح. اور دل جو ہے یہ بادشاہ ہے, بادشاہ ملک کا ایک ہوتا ہے, دو نہیں ہوتا. اب بادشاہ کی بادشاہت پر حملے ہیں تو کتنے پریشان ہیں. لگتا ہی نہیں کہ یہ کامیاب ہو کے سیٹ پر بیٹھا ہے, ایسا لگتا ہے جیسے کوئی غصب اور دھوکہ کر کے آیا ہوا ہے. نہیں پیدا کی اللہ نے کسی آدمی کے دو دل سینے میں. وما جعل ازواجکم اللائی تظاہرون منہن امہاتکم, اور نہیں بنایا تمہاری عورتوں کو جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں. اگر اپنی بیوی کو کہا جائے, اگر اپنی بیوی کے کل یا جس کو اپنی محرمہ تابیدیہ کے عضو مستور کے ساتھ تشبیہ دی جائے, جیسے بطنوں کے علیہ کا بطن امی یا انت علیہ کا زہر امی, ماں کا پیٹ اور پیٹ ماں کے مستور اعضاء کی طرح آنکھوں سے ڈھکنا چاہیے. اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کے کل یا جس کے ساتھ وہ اعضاء جو مستورہ ہے, اگر یہ کہا کہ عینوں کے علیہ عین امی, اس سے زیار نہیں ہوگا. یا اس کو کہا راسوں کے علیہ کا راس امی, اس سے کچھ نہیں ہوگا. وہ اعضاء مستورہ جس کا پردہ بیٹے سے بھی ضروری ہے, اس کے ساتھ تشبیہ دے دی بیوی کو, تو زمانے جاہلیت میں یہ بھی حرمت تشبیہ دی ہے, اور بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی. اسلام میں اس پر کچھ کفارہ مقرر ہوا اور بعد میں اجازت دے دی کہ یہ طلاق نہیں ہے. اور نہیں بنایا تمہاری بیویوں کو وہ جن کے ساتھ تم زہار کرتے ہو تمہاری مائیں. تمہارے زہار کرنے سے بیوی ماں نہیں بنتی. عوام میں مشہور ہے کہ تو مجھ پر ایسی جیسے میری ماں. کنز میں لکھا ہوا ہے کہ یہ احترام بھی ہو سکتا ہے, مہارت بھی ہو سکتا ہے, خوبصورتی بھی ہو سکتی ہے, اس لیے اس سے بیوی کی حرمت نہیں پیدا ہو. ہاں اگر نیت طلاق ہے یا استراق ہے یا جنگ و جدال ہے, پھر علیحدہ ہوگا. طلاق اور نکاح کے جزیات بہت باریک ہے, براہ راست کتاب یاد رکھا جائے. براہ راست ساری صورتیں جو کتاب میں ہیں, کنز میں, شرع وقایہ میں, ہدایہ میں, یہ سب ضبط کر لو تو پھر اس پر قیاس کرنا آسان ہو جائے. یہ قاعدہ یاد رکھو, مشکل مسئلے کی اصل عبارت کتاب سے ضبط کرو. پہلی بات یہ کہ کسی کے سینے میں دو دل نہیں, یعنی کسی کو ایک اللہ کے ساتھ کسی کو پوجنے کا حق نہیں. دوسرا یہ کہ تمہارے کہنے سے تمہاری بیوی تمہاری ماں نہیں بنتی, یعنی تم حلال و حرام نہیں کر سکتے. تیسرا مسئلہ, وما جعل ادعیاءکم ابناءکم, اور نہیں بنایا تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے اپنے بیٹوں کی طرح.
ذالکم قولکم بے افواہکم، یہ تمہاری زبانی جمع خرچ ہے، واللہ یقول الحق وہو یہدی السبیل، اللہ بیان فرماتے حق کو، وہ رہنمائی دیتے سیدھے راستے کی، ادعوہم لآبائہم، پکارے ان کو ان کے بڑوں کے نام سے، ہو اقسط عند اللہ، ان کو ان کے باپ کے نام سے پکارو، لے پالو کو متبنا کو، اپنا بیٹا نہ ظاہر کرو کہ آپ نے گود لیا ہوا ہے، آپ نے پالا ہے، نہیں، اصل باپ. آیت کریمہ میں منع فرمایا، بعض علماء کہتے ہیں کسی کو کہنا بیٹا، کسی کو کہنا بیٹی، لیکن علماء دین کہتے ہیں یہ تو عرف ہے، باعتبار حقیقت کے اپنے ماں باپ کی طرف نسبت ہوگی. ادعوہم لآبائہم، پکاریے ان کو ان کے باپ کے نام سے، وہ اقسط عند اللہ، یہ انصاف کی بات ہے اللہ کے ہاں، ورنہ ایک شخص کے دو باپ ہو گئے، ہاں دو باپ کسی کے ہو ہی نہیں سکتے، ایک ہی باپ ہوتا ہے، دو نہیں ہوتے. فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ، بس اگر تم نہیں جانتے ان کے باپ، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ، بس بھائی ہے تمہارے دینی اور دوست ہے، وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ، نہیں ہے وبال تم پر اگر غلطی سے کہہ گئے، ولیکن ما تعمدت قلوبکم، لیکن سخت گناہ ہے کہ دل سے تم کہو، وکان اللہ غفورا رحیما، اور اے اللہ بخشنے والا رحم والا. اتنے سخت احکام کیوں آئے؟ یہ کوئی پیغمبرانہ سختی تھوڑی ہے. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، پیغمبر زیادہ قریب ہے مسلمانوں کو ان کی جانوں سے، وَأَزْوَاجُهُمْ أُمَّهَاتُهُمْ، اور ان کی بیویاں امت کی مائیں ہیں. ہماری ماں، اس کا تو ہمیں لوگوں سے پتہ چلا، اور پیغمبر کی بیویاں ہماری مائیں ہیں، یہ قرآن کا فیصلہ ہے. اس لیے مقام اور درجے میں پیغمبر کی بیویاں اور ان کا ہمارا ماں ہونا، یہ زیادہ اقد اور اشد ہے. چونکہ پیغمبر کی بیویاں امت کی مائیں ہیں، اس لیے پیغمبر کی زندگی میں بھی اور بعد میں بھی ان کے ساتھ نکاح ناجائز ہے. وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، اصل رشتہ دار زیادہ حقدار ہے ایک دوسرے کے اللہ کے قانون میں، من المؤمنین مسلمانوں میں سے، والمہاجرین مہاجروں میں سے. اشارہ ہے کہ لے پالک وارث نہیں ہوگا، منہ بولے بیٹے کے کوئی احکام نہیں ہے، اصل وارث وہ رشتہ دار وارث بنیں گے. الا ان تفعلوا الى اولیائکم معروفا، مگر اگر تم کرنے لگو اپنے ان حلیفوں کے ساتھ احسان، خود تم نے کچھ دیا تو دے سکتے ہو، زندگی میں آپ کو اختیار ہے جس کو جتنا چاہے، لیکن مرنے کے بعد قائد شریعہ کے ساتھ تقسیم ہو. کان ذالک فی الکتاب مستورا، یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ، یاد کرنے کا ہے جب ہم نے لیا پیغمبروں سے پکا وعدہ اور تجھ سے بھی، وَمِن نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ، ان تمام پیغمبروں سے. وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور ہم نے لیا ان سے وعدہ پکا. لِيَسْأَلَ الصَّادِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ، تاکہ پوچھے وہ سچوں سے سچ کے بارے میں. وَأَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا أَلِيمًا، اور تیار کیا ہے کافروں کے لیے دردناک عذاب. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اے ایمان والو یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر فرمایا. اِذْ جَاءَتْكُمْ جُنُودٌ، جس وقت آ گئے تمہارے پاس لشکر، یعنی احزاب آئے، ابو سفیان آیا، اس کے ساتھی آئے، قریظہ آئے، عینہ آئے، بنو نظر آئے، بنو اسد آئے، بنو غطفان آئے، توبہ. فارسلنا علیہم ریحا، پس ہم نے بھیج دیا ان پر تیز و تند طوفان. وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسے لشکر جنہیں تم نہیں دیکھتے. فرشتے بھی آئے. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا،
اور ہے اللہ تمہارے اعمال کو دیکھنے والا. اذ جاؤکم من فوقکم, یاد کرو جب آ گئے تمہارے پاس یہ تمہارے اوپر سے. امام مجاہد کہتے ہیں بنو عینہ اوپر سے نج کی طرف سے آئے تھے. ومن اسفل منکم, اور کچھ قبائل نیچے سے. اللہ, بنو قریظہ, وہ نیچے سے آئے. ابو سفیان لشکر لے کے اوپر سے آیا اور بنو قریظہ نیچے سے آئے. وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ, اور جب بینائیاں اوچکنے لگی, خوف کے مارے آنکھیں کام نہیں کر, اور نظریں چندیانے لگی. وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ, اور پہنچ گئے دل ہسلیوں میں. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَ, اور تم گمان کرنے لگے اللہ کے بارے میں عجیب سے گمان کہ شاید پٹ جائیں گے, مر جائیں گے. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ, وہیں پر آزمائے گئے مسلمان. وزلزلوا زلزالا شدیدا, اور جھنجھوڑ دیے گئے جھنجھوڑ کر سخت, پریشان بہت ہوئے. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ, اور جب کہا منافقوں نے ہو جن کے دلوں میں بیماری تھی شک اور کفر کی, ما وعدنا الله ورسوله الا غرورا, نہیں وعدہ کیا ہم سے اللہ اور رسول نے مگر دھوکہ دینے کا. معاذ اللہ, کہ اتنے 12,000 لشکر کے سامنے ہم چند سو کیا کر سکتے ہیں, اور خندقوں میں کب تک چھپیں گے. وَإِذَ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ, یاد کرنے کہیں جب کہنے لگائے گروہ ان میں. امام سدی کہتے یہ عبداللہ ابن ابی منافق اور ان کے ساتھیوں نے کہا, یا اہل یثرب, اے مدینے والو. مدینہ منورہ نام تو پیغمبر کی وجہ سے پڑ گیا, پہلے تو اس کا نام تھا یثرب, جیسے کراچی کا پرانا نام تھا دیبل, اور اس کے قریب میں ایک شہر ہے اس کا نام ہے اربل, جس میں امام محمد کے استاد ربیع بن سبی آئے مہدی عباسی کے دور میں جہاد کر. تو اکثر جگہوں کے مختلف نام ہوتے ہیں. جب کہا ایک گروہ نے ان میں, عبداللہ ابن ابی بن سلول کے منافقوں نے, اے مدینے والو لا مقام لکم, تم ٹھہر نہیں سکو گے یہاں, فرجیو بھاگو یہاں سے. ویستاذن فریق منہم النبی, اور اجازت لینے لگا ایک گروہ ان میں سے پیغمبر سے, کہہ رہا ہمیں اجازت دے, ہم جانا چاہتے ہیں کیونکہ یہاں مزید زندگی نہیں گزرے گی, حالات خراب ہیں. یقولون, کہتے ہیں, ان بیوتنا عورہ, ہمارے گھر خالی ہے. اکثر لوگ کہاں تھے, یہ گھر خالی تھا, تو گھر والی ہے کیا؟ وما ہی بے آورا, گھر خالی نہیں ہے. یریدون الا فرارا, نہیں چاہتے ہیں مگر بھاگنا, یہ بھگوڑے ہیں. گھروں کا بہانہ کر کے مقاصد سے پیچھے ہٹنا یہ مرد میدان کا کام نہیں ہے. ولو دخلت علیہم من اقطارها, اور اگر وہ لشکر آ جائے ان پر سائیڈوں سے, ثم سئلوا الفتنة, پھر ان سے سوال ہو جائے مبتلا ہونے کا, لآتوها, ضرور آئے. اگر وہ لوگ آئے تو یہ ضرور ان کی مدد کے لیے تیار ہے. وما تلبسوا بها الا يسيرا, اور رہ نہیں سکیں گے یہ اس جگہ مگر چند دن, کیونکہ پیغمبر کے ساتھ دغا کیا ہے. وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ, میں اس کے تو کہتا ہوں کہ نسخے کو دیکھو, قرآن کو دیکھو تو کچھ سمجھ آئے گا, ورنہ کچھ بھی سمجھ نہیں آئے گا.
اور یقیناً یہ عہد کر چکے تھے اللہ سے پہلے لا یولون الادبار کی پیٹ پھیر کے نہیں بھاگیں گے. وکان عہد اللہ مسولا اور اللہ کے عہد کا پوچھا جائے گا پھر کیوں بھاگ رہے ہو. قل لن ينفعکم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل آپ فرمائیے کچھ کام نہیں آئے گا بھاگنا اگر تم بھاگ بھی گئے مرنے سے یا قتل ہونے سے جو طے شدہ ہے وہ اپنی جگہ طے ہے. جس کو موت آنی ہے وہ موت سے بھرے گا, جو اس کو قتل آنا ہے وہ قتل ہوگا, تو آپ کی کوششوں سے کچھ بھی نہیں ہوگا. وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا اور اس وقت تم فائدہ نہیں اٹھا سکو گے مگر چند روزہ. خدا تعالی کا فیصلہ جس طرح ہے وہ اٹل رہے گا, انسانی تدابیر اور وہ بھی شریعت کے خلاف یقیناً ظالمانہ و فاسقانہ ہے. قل من ذا الذی یعصمکم من اللہ آپ فرمائیے کون ہے جو بچائے تم کو اللہ سے ان اراد بکم سوءا اگر وہ ارادہ کرے تم کو تکلیف دینا او اراد بکم رحمہ یا وہ چاہے تم کو آرام پہنچانا. ولا یجدون لہم من دون اللہ ولیا ولا نصیرا اور یہ نہیں پائیں گے اپنے لیے اللہ کے علاوہ نہ دوست نہ مددگار. قد یعلم اللہ المعوقین منکم خوب جانتے ہیں اللہ کس اکنے والے تم میں سے. معوق کس اکنے والا روح ہونے جاتے پلٹ سے جاتے کچھ معوق دے کر آق دے آق کمانا ہے نافرمان. معوق جو بتکلف نافرمان بن رہا ہے, نافرمانی کی کوئی وجہ نہیں داخل ہے, نافرمانی کی کوئی وجہ نہیں ہے خوب ماشاء اللہ مہمانی کے لیے تیار ہے, تو یہ آگ نہیں ہے معوق ہے. اور خوب جانتے ہیں اللہ کام سے آنکھیں چرانے والوں کو. والقائلین لاخوانہم ہلم الینا اور جو کہتے اپنے لوگوں سے ہمارے پاس آؤ. ولا یاتون الباس الا قلیلا اور آتے نہیں میدان جنگ میں مگر تھوڑا سا. اشحت علیکم بہت تیز و تند تمہارے بارے میں, تمہارے بارے میں شاہیہ اشحت جم و شاہیہ جو بہت تیزی و تندی دکھاتا ہو. فیضا جا الخوف ہو جب کوئی خوف آ جائے. رائے تو ہم ینظرون نہیں لیک آپ دیکھیں ان کو آپ کو دیکھیں گے. تدور اعینہم پھرے گی ان کی آنکھیں. کالذی یخشا علیہ من الموت مانن اس شخص کے جس پہ اندھیرا چھا گیا ہو موت کا, جیسے کسی کو موت کا اندھیرا چھا گیا ہو اور اس کی آنکھیں بے اختیار پھر رہی ہو, اس طرح یہ خوف کے مارے آنکھیں ان کی پھرتی رہے گی پھرکی ہوگی طرح. مشکل جگہ ہیں کیونکہ تمام مقامات اس میں آ رہے ہیں. فیضا ذہب الخوف جس وقت خوف ختم ہو جاتا ہے. سلقوکم بألسنة حداد ملتے ہیں تم سے تیز تن زبانوں سے. سلقوکم سلقہ بھی باب ہو سکتا ہے اور سین حرف استقبال ہے اور لقیہ یلقہ بھی باب ہو سکتا ہے لقوکم. تو یہ ملیں گے تم کے زبان تیز تن سے. اشحتن علی الخیر بہت بخیل ہے مال کے بارے میں یا بہت خود غرض ہے غنیمت لینے میں. اولئک لم یؤمنوا ان لوگوں کا ایمان نہیں. فاحبط اللہ اعمالهم ضائع کی اللہ نے ان کی نیکیاں. وکان ذلک علی اللہ یسیرا اور یہ اللہ کے لیے آسان ہے. میدان جنگ میں جو اخلاص نہ کرے اس کا ایمان سلب ہو جاتا ہے. میدان جنگ میں جمنا ایمان سے ہوتا ہے اسباب سے نہیں ہوتا. مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی, کافر ہو تو شمشیر بھی کرتا ہے بھروسہ. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا یہ اتنے بزدل ہے کہ گمان کرتے ہیں کہ قبائل ابھی تک گئے ہی نہیں, وہ کب کے بھاگ چکے ہیں. ویات الاحزاب اور اگر آ جائے وہ قبائل. یودو یہ چاہتے ہیں. لو انہم بادون فی الاعراب کاش کہ یہ رہنے والا ہوتے دیہاتوں کے. یسألون عن انبائکم پوچھتے تمہاری خبریں. ولو کانوا فیکم مگر یہ تم میں ہوتے. ما قاتلوا الا قلیلا نا نہ قتال کرتے مگر تھوڑا. فرمایا کہ یہ چاہتے ہیں کاش کہ ہم یہاں رہنے والے ہی نہ ہوتے, کسی دیہات و جنگل میں رہتے. اس زمانے میں دیہات و جنگل پرامن تھے, اب تو دیہات و جنگل میں زیادہ تکلیف ہے. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, یقیناً ہے تمہارے لیے اللہ کے رسول میں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ. اللہ ہو زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ ہے. لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر, واسطے ان کے جو امید رکھتے ہو اللہ سے ملنے کی اور آخرت کے دن کی. وذکر اللہ کثیرا, اور یاد کرتے اللہ کو بہت بہت. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, پیغمبرانہ زندگی کو کہتے ہیں اسوۃ حسنہ, بہترین نمونہ. آپ میں اعتدال مثالی ہے, آپ کی عبادت نرالی ہے, آپ جیسے شجاعت دیکھی نہیں گئی, آپ جیسے صباحت کبھی ہوئی نہیں. تو ہر حیثیت سے پیغمبر اور اس کی زندگی اعلیٰ اور فا ہے. آپ کی زندگی سادی ہے, آپ لوگ ہی پسند کرتے تھے, آپ بروست اور بکرے کے شوقین نہیں تھے, آپ خود کام کرنا پسند کرتے تھے, آپ غلام اور کنیزوں کے محتاج نہیں تھے. بی بی صاحبہ سے پوچھا گیا پیغمبر گھر میں کیا کرتے تھے, کان فی محنت اہلی, گھر کے کام کاج میں مصروف رہتے تھے. وہ زندگی جو تکلف سے پاک ہو, وہ زندگی جو تعیش سے بے نیاز ہو, وہ زندگی جس میں اعتدال موجود ہو, جس میں اخلاص موجود ہو, جس میں خدائیت موجود ہو, جو للہیت سے آراستہ ہو. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ, علماء دین نے اس نام میں کتابیں لکھی. ڈاکٹر عبدالحی صاحب نے بھی ایک کتاب لکھی اسوۃ رسول, حی صاحب زندگی جو نبی کی ہے وہ جامع زندگی ہے. بی بی صاحبہ عائشہ سے پوچھا گیا بخاری میں, آپ نے کہا کان خلقہ القرآن, یعنی کان القرآن خلقہ, بس قرآن میں جہاں جو کچھ ہے آپ اس کے مطابق زندگی بسر فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم. یقیناً ہے تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بہترین نمونہ. دیکھو ایک آیت سورۃ یونس میں بھی گزری, فقد لبست فیکم عمرا من قبلی افلا تعقلون. دیکھو وہاں پر عمر کہا کیونکہ وہ تو نبوت سے پہلے زندگی ہے, اور نبوت کے بعد زندگی اس کو اسوہ حسنہ کہا. یہ فرق یاد رکھو, اور دونوں زندگی حجت ہے, قبل الوحی اور بعد الوحی, قرآن کریم کے فیصلے کے مطابق. اگر کسی محدث مفسر نے کچھ کہا ہے وہ اس کے اوپر ہے, ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہیں. لا الہ الا اللہ وذکر اللہ کثیرا, اللہ کو بہت یاد کرنا ہوگا یعنی قرآن پڑھنا ہوگا, نبی کی زندگی نظر آئے گی, احادیث سمجھنا ہوگا, نبی کی سیرت سمجھ میں آ جائے گی. کیونکہ ذکر الہی کا اطلاق دونوں پر ہے, قرآن پر بھی ہے سنت پر بھی ہے. ولما رع المؤمنون الاحزاب, اور جب دیکھا مسلمانوں نے قبائل کو, قالوا ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ, یہ وہی دشمن ہے جن کا وعدہ کیا ہم سے اللہ اور رسول نے. وصدق اللہ ورسولہ, سچ کہا اللہ اور رسول نے. منافق تو کہتے تھے ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا, وہ تو غلط اور بے ادبی کی بات کرتے تھے. مسلمانوں کو دیکھو وہ کہتے ہیں اور سچ کہا اللہ اور رسول نے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، نہیں بڑھایا ان کا مگر ایمان اور تابعداری. من المؤمنین رجال، مسلمانوں میں بعض ایسے مرد ہیں، صدقوا ما عاهد الله علیہ، سچا کر کے دکھایا جو عہد کیا تھا اللہ سے، شہید ہو گئے. ومنهم من قضى نحبه، فمنهم من قضى نحبه، بعضو پورا کر گئے اپنی مراد کو شہداء. ومنهم من ينتظر، اور بعض منتظر ہے. وما بدلوا تبدیلا، یہ بدلے نہیں بالکل. وليجزي الذين وليجزي الله الصادقين بصدقهم، اور تاکہ اللہ بدلے دے سچوں کو سچ کا. ويعذب المنافقين ان شاء يتوب عليهم، اور سزا دے منافقوں کو چاہے اللہ یا توبہ کرے ان کی، یعنی ان کی توبہ قبول کر لے. ان اللہ کان غفورا رحیما، بے شک اللہ ہے بخشنے والا رحم والا. ورد اللہ الذین کفروا بغیظہم، لٹا دیا اللہ نے کافروں کو غصے سمیت. لم ینالوا خیرا، حاصل نہ کر سکے کچھ بھی. مشرکین و قبائل کس نیت سے آئے تھے، اللہ نے اس کو خائب و خاسر کر دیا، بے نام اور بے مراد کر دی. آیت میں بشارت ہے کہ اہل اللہ اور اہل دین، اہل علم اور شاعر دین والوں کو کچلنے والے خود تباہ و برباد ہو جائے، ان کے خلاف سکیم بنانے والے، شرارتیں کرنے والے، انشاءاللہ وہ شرارتیں ان پر ہی پڑے گی اور ان کو گرانی پیش آئے گی. وقف اللہ المؤمنین القتال، کافی ہے مسلمانوں کے لیے اللہ لڑنے کے لیے. کہتے یہ آیت پڑھتے رہو، جو تجھ سے جنگ کرتے وہ تباہ و برباد ہو جائیں. وقف اللہ المؤمنین القتال، تین آیتیں قرآن کی ایسی ہیں جو دشمنوں کو دور پٹک دی ہے. ایک تو کثرت سے آیت الکرسی، زمین سے آسمان تک فولاد کا قلعہ بن جاتا ہے، اور دوسری فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، کم از کم 100 بار روگا. اور دوسری آیت وَقَفَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، وَكَانَ اللَّهُ قَوِيًّا عَزِيزًا، ہے اللہ طاقتور غالب. وَأَنزَلَ الَّذِينَ ظَاهَرُوهُم مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اتار دیا اللہ تعالی نے ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی ان کی اہل کتاب میں سے، جنہوں نے مشرکین کی مدد کی تھی. بنو قریظہ جب خندق کا غزہ ختم ہو گیا، مشرکین واپس بھاگ گئے، آپ تشریف لے آئے، آج جبریل آیا اور نے کہا آپ تو نہانے لگے، فرشتے تیار کھڑے. کہا کہاں؟ کہا بنو قریظہ، بنو غطفان، بنو اسد، جنہوں نے نافرمانی اور عہد شکنی کی، آج ہی ان سے بدلہ لینا ہے. اور اتار دی اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے مدد کی مشرکوں کی اہل کتاب میں سے، من سیاسیہم، ان کے قلعوں سے. وقذف فی قلوبہم الرعب، اور ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب مسلمانوں کا. فریقا تقتلون، ایک جماعت کو تم قتل کر رہے. وتأسرون فریقا، اور اسیر بناتے ہو، یعنی قیدی بناتے ہو ایک جماعت کو. وَأَوْرَثَكُمْ أَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ، اور تمہیں دے دی اللہ نے ان کی زمینیں، ان کے گھر، ان کے مال. وَأَرْضًا لَمْ تَطَئُوهَا، اور وہ زمین جس کو ابھی تک تم نے روندے ہی نہیں، خیبر کی زمین. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. پیغمبر اسلام صحابہ کو لے کے بنو قریظہ کی طرف نکلے اور ان کا محاصرہ کیا، وہ مجبور ہو کے باہر نکلے. آپ نے ان کے ایک آدمی کے ذریعے توریت کے مطابق فیصلہ کیا کہ جو ان کے جوان ہیں جنگ میں شریک ہوئے وہ قتل کیے جائے، اور ان کے جو عورتیں، بچے یا ویسے لوگ ہیں وہ یا چلے جائے یہاں سے کہیں اور، ورنہ ان کو قید کیا جائے. اور ان کے باغات، زمینیں اور جائیدادیں اللہ نے مسلمانوں کو عطا فرمائے.
یا ایو النبیو اے پیغمبر قل لازواجک،
جب یہ فتح ہو گئے قریظہ بھی بنو نذیر بھی اور آگے چل کر خیبر بھی، تو مسلمانوں کو کچھ آسودگی مل گئی، کچھ ان کا ہاتھ کھل گیا، اسباب اور وسائل پیدا ہو گئے، تو پیغمبر کی پاک بیویوں نے درخواست کی کہ ہمارے نان نفقے میں کچھ اضافہ کیا جائے.
یہ بات بری نہیں تھی، زندگی میں کبھی تنگی بھی آتی، کبھی کشادگی بھی، کبھی آدمی کا دل چاہتا ہے کہ ہمارا وظیفہ، ہمارا کھانا، ہمارا افطار بڑھا دیا جائے، لیکن آگے جو دربار ہے وہ پیغمبر کا ہے، آگے جو ہستی ہے رسول مرسل کی، جو دنیا کے بجائے آخرت کے لیے آئے، اور دنیا کی چیزیں پورے کرنے نہیں بلکہ دنیا کو آخرت پر قربان کرنے آئے. علماء کہتے ہیں بعض اوقات جائز مطالبہ بھی بے ادبی ہوتا ہے، چنانچہ پیغمبر کی بیویوں کے اس مطالبے پر ان کے ساتھ تخیر کی گئی.
تخیر کا مطلب یہ ہے کہ یا تو یہ دنیا کی چیزیں لے لو اور رخصت ہو جاؤ، پیغمبر کے نکاح سے نکل جاؤ، اور یا پیغمبر کے ساتھ رہو، اسرت اور تنگی برداشت کر لو، اس کا مقام بڑا ہے.
آپ نے آیت کے نزول کے بعد عائشہ کو کہا، ایک آیت نازل ہوئی، جلدی نہ کرنا، ماں باپ سے پہلے مشورہ کرنا کہ میرے ساتھ رہ کر تنگی اختیار کرے گی یا دنیا لے کر کے نکل جائے گی.
حضرت عائشہ نے کہا میں اللہ اور رسول کو اختیار کرتی ہوں، میں ماں باپ سے کیا مشورہ کروں گا، مجھے اس میں کچھ مشورے کی ضرورت ہی نہیں. عائشہ صدیقہ بڑی عالم اور فقیہ تھی، اللہ نے ایسے موقعوں پر ان کو خوب سبقت عطا فرمائی. یا ایو النبیو اے پیغمبر قل لازواجک، فرما دیجیے اپنی بیویوں سے، بیویاں بہت تھی، ایک وقت میں 11 جمع ہوئی، وفات کے وقت 9 ہے، کل 17 ہے، کنیزوں سمیت سینتی سے، کنواری صرف ایک ہے عائشہ.
سب سے پہلے حضرت خدیجہ الکبریٰ، ان کے ہوتے ہوئے کبھی بھی آپ نے سوچا بھی نہیں کسی اور شادی کا. اے پیغمبر کہیے اپنی بیویوں سے، ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتہا، اگر تم چاہتی ہو دنیا کی زندگی اور اس کی رونق، حیات دنیاوی،
حیات دنیاوی کوئی کمال ہے، حیات دنیاوی تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، حیات برزخی، حیات قبری، حیات اخروی وہ اصل الاصل ہے.
اگر تم چاہتی ہو دنیا کی حیات، حیات دنیاوی اور اس کی رونق کاٹ پاٹ، فتعالین آؤ، امت کے کنڈ میں تمہیں رخصت کرتا ہوں، یعنی فائدہ دیتا ہوں. وہ سر رہ کنڈ سراہن جمیلا، اور رخصت کرتا ہوں تم کو رخصت عزت کے ساتھ. وَإِن كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اگر تم چاہتی ہو اللہ اور رسول کو، والدار الآخر آخرت کا گھر، فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا، بس بے شک اللہ نے تیار کیا ہے نیکوکاروں کے لیے تم میں بہت بڑا اجر. یا نساء نبی پیغمبر کی بیویوں، مَن يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ، جو کوئی آئے تم میں سے کھلی بے حیائی کے ساتھ، یہ مطالبہ بھی کھلی بے حیائی ہے، یضاعف لها العذاب الضعفین، دو چند کیا جائے گا اس کی سزا بھی بڑا چڑھا کر. وکان ذلک علی اللہ یسیرا، اور یہ اللہ کے لیے بہت آسان ہے. معلوم ہو کہ استاد سے، محتمم سے، ناظم سے، منتظم سے کوئی مطالبہ کرنا بہت ہی خطرے کی بات ہے، کہیں بیعت بھی نہ ہو جائے اور اعمال غرق نہ ہو جائے، کتنی شدید تنبیہ بیویوں کو فرمائی. وَمَنْ يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جو کوئی تابعداری کرے تم میں اللہ اور رسول کی، وَتَعْمَلْ صَالِحًا، اور عمل کرے نیک، نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْن، دے دیں گے اس کو اجر دوہرا. صرف تنبیہ نہیں ہے، انعام بھی دے گا. وَأَعْتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تیار کیا ہم نے ان کے لیے رزق عزت کی. یا نساء النبی، اے پیغمبر کی بیویو، لَسْتُنَّكَ أَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ، تم نہیں ہو عام عورتوں کی طرح. پیغمبر کی وجہ سے پیغمبر کی بیویاں عام عورتیں نہیں ہیں، تو پیغمبر خود کیسے عام بشر ہو سکتا ہے؟ جو اہلیان بدعت اہل حق کو الزام دیتے ہیں جھوٹ بولتا. ان اتقیتن، اگر تم اللہ سے ڈرتی ہو، فلا تخدعن بالقول، تو باتیں بہت نرم نہ کرنا. فیطمع الذی فی قلبہ مرض، بس امید باندھ لے گا وہ جس کے دل میں بیماری ہے. وقلن قولا معروفا، لیکن بات کرو طریقے سلیقے کی، بات سنو. فلاں گھر شخص پہ ہے، گھر پہ ہے نہیں ہے، بس ختم ہو گئے. لیکن اگر آواز ایسی نرم کی جائے، اس میں لچک پیدا ہو جائے، تو پھر وہ شروع کر دے گا، آپ کی کیسی طبیعت ہے، آپ کا نام کیا ہے، کیسے اس وقت آپ کیا کر رہی ہیں، کیسے باتیں شروع ہو گئی. تمام کام جو ہے نا، تنہا عشق از دیدار ہے سر، بسا کی دولت از گفتار ہے سر. تمام معاشقے اور یارانے اور غلط تعلقات باتیں چیتے سے چل پڑتی ہیں. تو آداب یہ ہے کہ بھائی فلاں ہے نہیں ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہو گیا. ایسا جواب دے کہ آئندہ ہمت نہ ہو بول لیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، ہم ان کے گھر فون کرتے تھے، اس کی والدہ کے سے پوچھتے تھے، اے ڈاکٹر صاحب ہے بھائی، یہ تو پتہ نہیں ہے کہ ڈاکٹر ہے یا نہیں، ڈاکٹر کا حال تو مریضوں کو پتا ہو، کیا خدا ہے پاپ سما بلا گئی ہو. اور بعض لوگ فلاں ہیں نہیں ہے، وہ دن عالم بچائی، وہ اتنا کہنا کافی ہے کہ نہیں، آپ جو ہے نا اس میں مرچ مسالے لگائے، تھوڑا سا چکنا لگائے، تو ظاہر بات ہے پھر وہ بھی آپ کے راستے میں کھڑا ہو. خواتین کو مردوں سے بچانا اسلام کی بڑی تعلیم ہے. خاتون کے کپڑے، خاتون کی آواز، خاتون کی عزت ناموس، ہر چیز کا حجاب اور پردہ ہے. او خواتین ایسی باہر نکل آئی، بڑے بڑے زلفیں پھیرائی ہوئی ہے، مردوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی ہے، تبصرہ کر رہی ہے، عمران خان یہ کرے گا اور وہ قادری یہ کرے گا، اور یہ بیٹھی ہوئی ہے، ہر طرف مرد بچھے ہوئے. تمہاری ایسی عجب سا زمانہ ہے، مردانہ زنانہ ہے اور زنانہ مردانہ. واہ، اللہ شرائع کے اصلاح سے اور شریعت کے نظام کے نفاذ سے اس معاشرے کو درست فرما دے. سعودی عربیہ میں 55 مرتبہ سے زیادہ میرا جانا ہوا اللہ کے فضل سے، سال میں 2-3 مرتبہ جانا نصیب ہوتا ہے. میں نے عرب عورت کہیں نہیں دیکھی، نظر نہیں آئی، نہ مارکیٹ میں، نہ دکان میں، نہ محل میں، کہیں بھی نہیں. کہیں نماز کے لیے آئی ہوگی، اپنی گاڑیوں میں گئی ہوگی. اور پاکستانی عورت ہے، وہی بولو پہلوان کی بہن ہے، مولانا صاحب سلام علیکم، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ جی آپ کو وہاں دیکھا ہے نا سر مسجد نا، وہ تھے نا، میں وہاں آئی تھی نا بکرا لے کے، بس ساری بکرا لے کے آئی. تو فرمایا اللہ سے ڈرتی ہو تو آواز میں نرمی نہ ڈالو، بس امید باندھ لے گا وہ جو مریض القلب ہے. بعض لوگ عورتوں کے پیچھے لگے رہتے ہیں، طالب علم بھی ہو، مولوی بھی ہو، پتہ بھی اس کو خارش ہوتی ہے. بھائی عورتوں کو اپنی ماں اور بہن اور بیٹیوں کی طرح سمجھو تو قرار آ جائے گا. جو اللہ نے آپ کے لیے منقوح حلی کی ہے اس کا انتظار کرو. بہت زیادہ گرماہٹ ہے تو جاؤ شادی کر لو، عورتیں کم ہے کیا؟ کسی کو غلط نیت سے، غلط خیال سے سوچنا
آپ کے لیے نقصان دہ ہے.
گناہ بے لذت میں مبتلا ہو.
اس شخص کو مریض القلب کہا, اشارہ ہے کہ جو شخص پرائی عورتوں کو تاکتا ہے وہ جلد دل کے بیماری میں مبتلا ہو جائے گا. یاد رکھ, فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ, اور جن کو پرائی عورتوں سے کوئی سروکار نہیں, وَهُوَ بِقَلْبٍ سَلِيمٌ, اس کا دل اللہ نے محفوظ فرمایا. آیت میں اشارہ ہے کہ گناہوں سے دل گل جاتا ہے, اور آیت میں بشارت ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری سے دل مضبوط ہو جاتا ہے. آیت میں اشارہ ہے کہ خطرناک بیماری اجنبیات سے سروکار رکھنا ہے. جب ان کی ہاں اور نہ سے شہوت پیدا ہوتی ہے تو یہ شخص واقعی معاشرتی بیمار ہے. فرمایا آواز نرم نہ کرنا, بس امید باندھ لے گا وہ شخص جس کے دل میں بیماری ہے گناہ اور زنا کی. وَقُلْنَ قَوْلًا مَعْرُوفًا, لیکن بات تو صحیح طریقے سے کر. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ, چمٹ کے رہو اپنے گھروں میں. وہی عورت کا یا گھر ہے اور یا گور ہے, گور قبر کو گئے دخل جو یا کور دے ہو یا گور دے. لیکن یہ تو نرسری جا رہی ہے تارک روڈ پہ, لڑکوں کے ساتھ کبڈی کھیلے گی, قسم قسم کے مستانہ چل رہی ہے. یہ پتور اسمینا نیما ماتا دا مست خندے دل خندہ کبھی, چمٹ کے رہو گھروں میں, نہ نکلو بغیر ضرورت, ان کو کسی کا باپ روک لے گا. خاون ابھی بیٹھا ہوا ہے اور یہ کہہ رہے میں جا رہی ہوں, میں میرا کام ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فی امان اللہ. ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی, نہ نکلنا بناؤ سنگار کر کے پرانی جاہلیت کی طرح. جاہلیت دو ہے, ایک بہت پہلے اور ایک عہد محمود میں. بہت پہلے سے عورتیں بنا سنگار کر کے پھر مردوں سے ملنے نکلتی. علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر عورت کو باہر جانا ہے تو نئے کپڑے نہ پہنے, خوشبو نہ لگائے, کریم پاؤڈر نہ لگائے. شمائل میں مرد وہ خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ نہ ہو مہک ہو, خاتون وہ خوشبو استعمال کرے جس کا رنگ ہو مہک نہ ہو. چمٹ کر رہو اپنے گھروں میں, یعنی پردوں میں اپنے گھروں کے اندر رہو, اور بناؤ سنگار کر کے نہ نکلنا جیسے بناؤ سنگار کر کے نکلتی تھی پہلی پہلی جاہلی عورت. معلوم ہوا کہ یہ بدترین جہالت میں مبتلا ہے, نہ دوپٹہ ہو نہ شال, نہ چھاتیوں کے لیے حجاب اور نہ اور جسم کا کوئی پردہ. تو حاصل آیات کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب ان کو دین نصیب کرے گا اور دین کا علم نصیب کرے گا تو یہ سب باپردہ ہو جائے گی انشاءاللہ. وَاقِمْنَ الصَّلَاةَ, پابندی سے پڑھو نماز. وَآتِينَ الزَّكَاةَ, اور دیتی رہو زکات. وَآتِينَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, اور کہا مانو اللہ اور رسول کا. عورتیں گھر میں یہ کام کرے. انما یرید اللہ الیذم عنکم الرس اہل البیت, بے شک چاہتے ہیں اللہ کہ دور کر دے تم سے گندگی اے اہل بیت, اے پیغمبر کے گھرانے. ویطہرکم تطہیرا, اور پاک کر دے تم کو اچھی طرح پاک کر کے. بخاری مسلم تمام معتبرات میں ہے کہ آیت کے نزول پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حضرت علی, فاطمہ اور حسن و حسین ان پر کمبل ڈالی,
اور فرمایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی فطہرہم تطہیرا.
ذرا اس بات کو غور سے سن لو، اسی سے سارا فتنہ بن گیا. اس کو روافض کہتے ہیں حدیثی قصا، قصا کہتے ہیں چادر و کمبل جو ان پہ ڈالی گئی. اہل سنت کہتے ہیں آیت تطہیر.
ذرا بات سمجھو، وہ یہ کہتے ہیں کہ بیٹی، داماد اور نواسے یہ اہل بیت ہیں.
کتنی کمکلی پن کی باتیں ہیں. تمام مضمون بیویوں سے ہیں، کل ازواج کا یا نساء النبی یا نساء النبی، سارے سیرے عورتوں کے ساتھ ہیں.
اور جب آیت نازل ہوئی اور فرمایا کہ اللہ چاہتے کہ تم سے نجاست دور کر لے، تم کو پاک کر دے، تو پیغمبر نے علی، حسن، حسین اور فاطمہ کو ایک طرف کر کے ان کے اوپر کمبل ڈالا اور فرمایا یا اللہ یہ بھی میرے آل بیت.
ذرا بات سمجھ لو، ادنا درجے کا مبتدی طالب علم جس کو کچھ عقل ہو وہ مضمون سمجھ سکتا ہے کہ رکوع سے لے کے اب تک پورا مضمون خواتین کے بارے میں، اس میں نہ داماد کا کوئی کام ہے نہ بیٹی کا انہیں نوازے گا.
قرآن کو دیکھو، جو ظالم اور بدنصیب قرآن نہیں اٹھاتا وہ ظالم اور بدنصیب کیا سمجھے گا.
چونکہ فاطمہ بیٹی ہے، علی داماد ہے، حسنین نواسے ہیں، اور یہ یا نساء النبی میں شامل نہیں ہے،
تو پیغمبر نے چاہا کہ ان کو شامل کر لیں. تو ترجمہ اس طرح کرو، آپ نے علی، فاطمہ، حسن، حسین پر کمبل ڈالا اور فرمایا اللہم ہاؤلائے اہل بیتی فطہرہم تطہیرا،
یا اللہ یہ بھی میرے اہل بیت ہیں، ان کو پاک کر دیجیے. آپ نے رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے ان کو شامل فرمایا. کچھ مثالیں دے رہا ہوں.
فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین.
اس قبا میں ایسے لوگ ہیں جو پاک رہنا چاہتے ہیں، اللہ ان پاک بازوں کو پسند کرتا. یہ طے شدہ ہے کہ یہ آیت قبا کے بارے میں ہے، لیکن آپ نے کہا ہوا مسجد ہذا، جو صفات قبائیوں کی ہے وہ مسجد نبوی والوں کی بھی ہے، لہذا آیت کو ان کے ساتھ اس کو بھی شامل کیا. مثال،
لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ. قیامت کا بیان ہے. لا تحرک بھی لسانک لتعجل بھی، یہ قرآن کا بیان ہے. جبریل سے قرآن ضبط کرنے میں جلدی نہ فرمائے.
بھائی بیان قیامت کا چل رہا ہے اور اچانک قرآن کا ذکر شروع ہو گیا، کوئی جوڑ ہے آپس میں؟ جواب، جوڑ موجود ہے. اور وہ یہ کہ نبی کو دو تکلیفیں تھیں، ایک وہ جو قیامت کا پوچھتے تھے، آپ چاہتے تھے دو ٹوک جواب آ جائے، حق تعالیٰ نے کہا اس پر زیادہ جلدی آپ نہ کریں، یہ میرا فیصلہ ہے. اور دوسری تکلیف آپ کو یہ تھی کہ قرآن جبریل کی موجودگی میں یاد ہو جائے اور اس کو میں سنا سکوں، اس میں بھی آپ کو عجلت تھی. لا تحرک بھی لسانک، نہ قیامت کے بیان میں اور نہ قرآن کو جلدی ضبط کرنے میں.
تو تفسیر قریب اور تفسیر بعید دونوں کو آیت شامل ہے. تو چونکہ آیت وقرن فی بیوتکن یا نساء النبی واتقین اللہ ان اتقیتن وقلن قولا معروفا واقمن الصلاۃ واتین اللہ ورسولا،
یہ تمام آیتیں ازواج مطہرات کے بارے میں ہیں. اس میں داماد، بیٹی، نواسے شامل نہیں ہیں، لیکن پیغمبر رحمت للعالمین ہے، آپ نے چاہا کہ وہ بھی شامل ہو جائے، تو آپ نے ان پر کمبل ڈالا. بیویوں پر کمبل نہیں ڈالنا پڑا، ان کے بارے میں تو آیتیں آ چکی ہیں. داماد بیٹی اور نواسوں پر کمبل کیوں ڈالا؟ کہ ان کو بھی شامل کرنا ہے. اللہم ہاؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ بھی میرے گھر کے لوگ ہیں، ان کو بھی پاک کر دیجیے.
عطا کر.
مولوی صاحبان سمجھ گئے؟ غور کر لو کہ غلط ترجمے سے اور آیت کے غلط انتباق سے پورا ایک فرقہ نکل آیا. یہ پنچن پاک ہو، پنچن پاک ہو، پڑھنا پاک ہو، پنچن پاک ہو، پرنجن پاک ہو. او بابا، یہ ان کی فضیلت ہے تو بیویوں کی نہیں ہے، جن کو 10 خطابات ایک رکوع میں آ چکے ہیں. ایک مثال اور یاد رکھو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج میں جب بارگاہ الہی میں پیش ہوئے، صحیح مسلم میں ہے، آپ فرماتے میرے ہونٹ بالکل برف کے ٹکڑوں کی طرح سرد ہو گئے، بولا نہیں جا رہا تھا، خوف آ گیا نا الوہیت کا. حق تعالیٰ نے کہا بمجھے تدی یا حبیبی، کیا لے کے آئے؟ جیسے موسیٰ سے کہا ہما تل کبھی امین گیا موسیٰ، تاکہ خوف کم ہو جائے. آپ نے کہا تحیات للہ و صلوات و طیبات، میرے بدنی عبادت، میری مالی عبادت، یہ سب یا اللہ تیرے نام ہوگی. تو اللہ نے کہا السلام علیکم، تیرا بدن سلامت رہے، ورحمت اللہ، اور وہ قولی عبادات پر رحمتیں ہو، اور وہ مال و برکات ہو، اس پر اس میں برکتیں ہو. آپ نے بھی تین چیزیں پیش کی، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اللہ نے بھی تین انعام دے دیے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ. اب پیغمبر نے پیشکش کی اور پیغمبر کو انعام و اکرام دیا گیا، اور پیغمبر رحمت للعالمین ہے، تو پیغمبر کہتے ہیں السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، کہ اللہ یہی سلامتی ہے جو آپ مجھے دے رہے، آپ کے تمام نیک بندوں کو قیامت، نیک بندے وہاں کے درتے، آپ کے علاوہ آپ رحمت للعالمین کے رشتے سے قیامت تک امت کو شامل فرمائے. اور جب یہ باتیں سنی تو فرشتوں نے آسمانوں میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. تو امت کو کہا گیا کہ تم پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارک تعالیٰ ابراہیم والا علی ابراہیم انکا حمید مجید. اب دعا مانگو ربنا آتنا فی الدنیا. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ دیکھو اس دعا میں درود پہلے ہے، اس کو اتنی عقل نہیں ہے کہ ثناء الہی پہلے ہو چکی ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یہ ثناء اور حمد ہو چکا ہے، ثناء و حمد کے بعد تو درود ہوتا ہے. دعا کا اختیار ہے، وہ جب چاہے مانگو، ترتیب بھی یہی ہے، احمد ربک ثم صل علی نبیک ثم دعا، پہلے ہم پھر درود پھر دعا. تو دعا تو یقیناً درود کے بعد ہے، مگر دعا درود سے شروع نہیں ہے. اسلام میں کوئی عمل، کوئی دعا کئی بھی نہیں ہے جو درود شریف سے شروع ہو. ومن ادعا علیہ الاسباب، جو کہے لا کیا میں دکھائے کہاں ہے یہ. تو دعا اللہم صلی علی محمد سے شروع کرنا خلاف سنت، خلاف شرع، خلاف فقہ، خلاف ما قالہ النبی، پیغمبر کے ارشاد کے خلاف ورزی. آپ نے کہا پہلے حمد پھر درود پھر دعا. اللہ اکبر. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ، پڑھتی رہیے وہ جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیات اور نبی کی حدیثیں. اشارہ ہے کہ گھروں میں درس ہونا چاہیے قرآن کا، فقہ کا، حدیث کا. قرآن خوانی صحیح، لیکن اس کے ساتھ واعظ بھی ہو جائے، چند لمحوں کے لیے کچھ آیات کا ترجمہ اور تفسیر بھی ہو جائے. ان اللہ کان لطیفا خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ خوب باریک بین اور خبردار ہے. بھئی عورتیں نکل تو گئی تھی, اسکول گئی تھی, کالج گئی تھی, تو ہمارے بزرگوں نے مدرسۃ البنات بنایا, چلو آ جاؤ, جب نکلی گئی ہے تو ادھر آؤ. یہ تو صحیح ہے لیکن آگے نظام غلط دے دیا, دو سالہ, چار سالہ, دھوکے والا, دھڑاکے والا. تو وہ تو نا کے ساتھ العقل و دین ہے, لڑکوں کا 8 سالہ ہے تو لڑکیوں کا 16 سال کرو. انہوں نے ان کا اور آدھا کیا, وعدے کا آدھا کیا کہ نہ اس سے عورت بنے نہ ہی جڑا بنے, کچھ بھی نہ بنے. آسمان کے نیچے زمین کے اوپر اللہ نے ایک درسگاہ ایسی قائم کی, اس کا نام ہے جامعہ عربیہ سنگ العلوم, جس میں درجہ اولیٰ و اعدادیہ سے لے کر دور حدیث تک و تخصصات تک لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک نظام تعلیم ہے. اور وفاق نے بھی ہمیں منظوری دی, اجازت دے دی, اور وہ بھی ہمارے لڑکوں اور لڑکیوں کا ایک ہی امتحان لیتا ہے, یا کوئی 4 سالہ 5 سالہ نہیں چل سکتا. مجھے کہا گیا کہ لڑکیاں کم ہو جائے گی, میں نے کہا بہت ساری لڑکیاں نہیں چاہیے, لڑکے بہت چاہیے, لڑکیوں سے کیا کرنا, لڑکیاں نے مت تبرک کے لیے چند کافی. اور عجیب نظام یہ کہ یہ جو درس ہو رہا ہے 75 ملک سن رہے ہیں, بیویاں بھی بنات کے حلقوں میں بیٹھی ہوئی ہیں, خواتین ہماری بہنیں بیٹیاں وہ بھی مستفید ہو رہی ہیں. استاد کو نہیں جانا ہے, کوئی ضرورت نہیں, استاد چلے جاتے ہیں, استاد جی کل ہم نے آ رہے حلوا پکا تھا, ایسے چمکتا ہوا ہاتھ, ججریلا پہنا ہوا اور یاقوت مرجان کا, وہ حلوا استاد جی کو ایسا آگے کر رہی ہے. استاد جی تو انسان اکیلے بیٹھا ہوا ہے, لڑکوں کے درس میں 10 منٹ 15 منٹ دیر, وہاں ابھی گھنٹہ بجا نہیں, یہاں تکڑنگا 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 تکڑنگا. یہ سارے نظارے میں نے دیکھے, تب میں نے اپنے رفقا سے کہا کہ بس اگر آخرت و ایمان چاہیے تو اساتذہ کرام کو زیادہ تکلیف نہ دے. اور جس زمانے میں ہم نے یہ فیصلہ کیا, ایک استاد تھے نا, وہ چپکے چپکے سے کہتے تھے وی منگے دے جی نہ کو نہ منی کو کہا, یہ منگے نہ کر رہا نہ انہیں منی کڑی ہو. ایک اجلاس میں مجھے ایک استاد نے کہا ہمارے بارے میں کوئی شک ہوا ہے, میں نے کہا نہیں اپنے بارے میں خطرات ہیں, میں بھی پڑھانے جاتا تھا, میں نے کہا نا. کہنے لگے لڑکیاں فیل ہو جائے گی. جب سیمائی امتحان ہوا تمام کلاسوں میں, اس وقت بھی اکثر کلاسوں میں احسن العلوم کے اندر اول دوم سوم لڑکیاں ہیں, کشا ظلمون پورا نشوا خان باچا خان جی نے کئی بڑی گڑی. لا الہ الا اللہ, یہ کسی پر کوئی الزام نہیں, ایک بشریت ہے, بچیاں قابل عورتیں ہیں, لکھی پڑی ہے, اونچے خاندانوں کی ہے, استادوں کا احترام کرتی ہے, استادوں کی بزرگی تقدس امر مسلم ہے, کوئی واقعہ نہیں ہوا الحمدللہ, کوئی خطرہ نہیں, اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے. اس سے پہلے پہلے اللہ رب العالمین نے عاجز اور فقیر کے دل دماغ میں ڈالا, چنانچہ ہم نے ان کی حاضری منع کر دی, استاد حاضری نہ لے, وہاں خواتین رکھی گئی ہے وہ حاضری لیتی ہے, وہ مینٹین رکھتی ہے, وہ غیر حاضروں کی شکایت لگاتی ہے, تنبیہ کرتی ہے, سیدھی نہ ہوئی ناظم اعلیٰ کو لکھ لیتی ہے. آئی سن, مولانا سلیم اللہ خان نے جب یہ پروگرام سنا تو فرمایا اس کی تو تقلید کرنا چاہیے, اور پورے عالم میں یہ نظام ہونا چاہیے جو اللہ نے آپ کے ذریعے رائج فرمایا. الحمد للہ اللہ. پڑھیے جو پڑھا جاتا ہے تمہارے گھروں میں اللہ کی آیتیں اور حکمت, ان اللہ کان لطیفا خبیرا, بے شک اللہ تعالی باریک بین اور خبردار ہے. خواتین کے مدارس ایک خیر کا اقدام ہے, مگر اس کو بچانا بھی ضروری ہے.
کیونکہ ہن حبال الشیاطین. اور ما ترکت بعدی ادر فتنہ من النساء, سب سے خطرناک فتنہ امت کا, پیغمبر کہتے میرے بعد وہ عورت ہے.
وفاق کے مولویوں نے مجھے کہا عاملہ میں, آپ نے ایک ہی نصاب کیا؟ میں نے کہا ہاں.
کہتے عورت کو دیر نہیں ہوگی. میں نے کہا کیوں؟ تو اس کی شادی ہوتی ہے. میں نے کہا شادی عورت سے ہوتی ہے مرد سے ہوتی ہے؟ تو مرد کو تو آپ نے 8 سال کے لیے روکا ہوا ہے, اور اگر وہ 8 سال پڑھنے کے بعد شادی کرے گا تو اس کو بھی 2 سال اور تخصص بھی کرا لو. وہ تو ایسے ہی گھروں کے اندر گھونسلے ڈال چکی ہے. تو اکو بکو سندر بکو. اور اصلی بات یہ ہے کہ عورتوں کے مدرسے نہیں چلاتے, اس نام پر چندے کرتے ہیں.
الحمدللہ جامعہ عربیہ احسن العلوم کے کسی شعبے میں کسی بھی لڑکے اور لڑکی سے کسی عنوان سے بھی کوئی پیسہ نہیں لیا جاتا. الحمدللہ جامعہ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں کہ کسی طالب کو یا کسی طالبہ کو کسی موقع پر بھی, سوائے اس کے جو وفاق کا فیس ہوتا ہے اور وہ لوگ لیتے. قطعاً کسی ناظم استاد کو کوئی اجازت نہیں کہ وہ ایک پائی کی آمدنی ان سے کر لے. ہاں وہ چاہے اپنے ادارے مادر علمی کہ جس شعبے کو چاہے چلائے خرچے لائے, وہ علیحدہ بات ہے, لیکن ادارے کی طرف سے کوئی مکلف فیس کرایہ نہ داخلے کا نہ بعد کا نہ مہینے کا نہ اختتام کا قطعاً نہیں. ان المسلمین والمسلمات, بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں, والمومنین والمومنات اور مومن مرد اور مومن عورتیں, والقانتین والقانتات اور وہ تابداری کرنے والے مرد اور تابداری کرنے والی عورتیں, والصادقین والصادقات اور سچ بولنے والے مرد اور سچ بولنے والیاں, والصابرین والصابرات اور وہ صبر کرنے والے اور صبر کرنے والیاں, والخاشعین والخاشعات اور وہ عاجزی کرنے والے اور کرنے والیاں, والمتصدقین والمتصدقات اور وہ خیرات کرنے والے اور حسنات کرنے والیاں, والصائمین والصائمات روزہ رکھنے والے روزہ رکھنے والیاں, والحافظین فروجہم اور وہ جو بچا کے رکھتے اپنی عزت و ناموس, والحافظات اور بچانے والی عورتیں. دیکھو مرد کا ذکر پہلے کیا, سارا نظام مرد سے بگڑے گا. تو مردوں پر توجہ دی جائے اور لڑکوں کے نظام اور نصاب کو کنٹرول کیا جائے, خواتین خود بخود سیدھی ہو جائے گی انشاءاللہ. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات, اور یاد کرنے والے اللہ کو بہت زیادہ اور یاد کرنے والیاں, اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما, اور تیار کیا اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر بہت بڑا. دیکھو یہ صفات مومنین ہے, کبھی کبھی ظاہراً بنتا ہے پھر باطناً, تو مسلمین و مسلمات کبھی باطناً بنتے ہیں اور پھر ظاہراً, تو مومنین و مومنات. پھر ایمان کا اثر عجز کے درجے میں ہے, قنوت تابدار, پھر سچ کے درجے میں, پھر صبر و استقامت کے لیے, پھر دین کے سامنے عاجزی سے پیش آنے والے, پھر خیرات اور خرچ کرنے والے, پھر روزے کی شکل میں, پھر اپنی عزت و ناموس بچانے کی شکل میں, اور یہ تب ہوگا جب اللہ سے مدد مانگے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات. وما کان لمومن ولا مومنۃ اذا قضى اللہ ورسوله امرا ان یکون لهم الخیرۃ من امرهم. نہیں ہے شان مومن کی نہ مومنہ کی جب فیصلہ کرے اللہ اور رسول کسی کام کا کہ ہو ان کو اختیار ان کی طرف سے. اللہ اور رسول کے فیصلے کے بعد کسی مومن اور مومنہ کا اپنا اختیار نہیں ہوگا. آیت سے پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کی اطاعت مطلق فرض ہے. آیت سے ظاہر ہے کہ انقیاد اللہ اور رسول کا ہر مومن و مسلم پر فرض ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ, جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور رسول کی, فقد ضل ضلالا مبینا, پس تحقیق وہ بھٹک جائے گا بھٹکاوے واضح میں. آیت میں اشارہ ہے کہ نافرمانی بدترین تباہی ہے.
آیت سے پتہ چلا کہ اللہ اور رسول کا عصیان دونوں جہانوں کا نقصان ہے.
وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، یاد کرو جب آپ کہتے تھے اس شخص سے جس پر انعام کیا تھا اللہ نے اور آپ نے بھی احسان فرمایا.
وہ زید ابن حارثہ تھے، آپ کے
لے پالک اور منہ بولے بیٹا. آپ نے تو اس کو کبھی بیٹا نہیں کہا تھا، لیکن مشہور اس طرح ہو گیا ہے کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولے بیٹا ہے. اصل میں یہ آزاد تھے، دشمنوں نے ان کو پکڑ کر اور کہیں جا کے مکے کے منڈی میں بیچا. بی بی خدیجہ الکبریٰ کے پاس آیا، آپ نے ان کی صلاحیتوں کو دیکھ کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کر دیا. اور ان کے والدین بڑے درد و غم کے اشعار پڑھتے تھے کہ پتہ نہیں کہ ہمارا بیٹا زندہ ہے کہ اس کی امید کی جائے یا وہ مر چکے ہیں. آئی سمجھ میں؟ وہ اشعار میں آپ کو پورا سناؤں گا. اور اس کے والد کہتے تھے کہ اے میرے بیٹے، پتہ نہیں کہ سورج ڈوب رہا ہے، آپ کو سر چھپانے کی جگہ ملی یا نہیں، اور جب ہوا چلتی ہے تو پھر میں روتا ہوں کہ میرے بیٹے کو جگہ ملی ہوگی یا نہیں. یہ اشعار بہت مشہور ہو گئے تھے. اور مکہ مکرمہ میں اونٹوں کا قافلہ آیا، اس میں ایک آدمی اشعار پڑھ رہا تھا اور حضرت زید سن رہے تھے. حضرت زید نے سن کے سمجھ گئے کہ یہ میرے بارے میں ہے. جیسے وہ خاموش ہوا حضرت زید شروع ہو گیا. دیکھو اگر ہمایوں کہیں ہو زید ابن حارثہ کے وہ اشعار کہاں ہیں، وہ لے آؤ، وہ آج پڑھنے کا دن ہے، نسخے میں ہمارے کہیں آگے پیچھے ہوگا. یاداشتیں بہت زیادہ ہیں. تو اس نے ان کو جواب دیا شعر میں کہ میں خیر و عافیت سے ہوں اور دنیا کے معزز گھرانے میں ہوں، اور اب تم لوگ بخیر رہو اور اپنے غم کی گھڑیاں ختم کر لو. 20-30 سال گزر گئے تھے. یہ اپنی والدہ کے ساتھ منڈی گیا تھا، وہاں سے ایک واکاروں نے پکڑ کے ان کو کہیں بیچا، اور پھر اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں کہاں سے ہوں. یہ اشعار سن کر کے شتربان چلا گیا واپس روم، ان کے علاقے میں چلا گیا اور ان کے والدین کو اشعار سنائے. انہوں نے اس خبر پر 100 اونٹ دے دی اور ان کے چچا ماموں والد روانہ ہو گئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے. اور آپ کو کہا نہ ہم غلام ہیں اور نہ ہمارا اولاد غلام ہے. اور زید کی تقریر کی آپ مسکرائے، آپ نے کہا وہ غلام ہرگز نہیں ہے، ہرگز غلام نہیں ہے، اس کو اختیار ہے جس طرح چاہے جائے. زید نے آپ سے کہا مجھے اجازت دے میں ان کو سمجھاتا ہوں. اپنے والد ماموں چچا کو ایک طرف کیا اور ان سے کہا ذا نبی آخر الزمان، یہ رسول مرسل ہے، یہاں آتے ہیں جاتے کوئی نہیں یہاں سے، خبردار. اور رسول اکرم کے مقامات اور مکارم اور محاسن ارشاد فرمائے. اوہو بڑی مہربانی. آئیے اسد الغابہ سے نکال رہا ہے. بکیت علی زید ولم ارد ما فعل، احیر یرجا ام اتا دونہ لجل. میں اپنے بیٹے زید پہ روتا رہتا ہوں کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے. فواللہ ما ادری وان کنت سائلا اغالک سہل الام ارض ام غالک الجبل. کیا آپ ہموار زمین پہ مرے یا پہاڑوں میں. فیا لیت شعری هل لك الدهر رجعتا اے کاش کے زمانے میں ایک دن آپ واپس آئے. فحسبی من الدنیا رجوع کلی علل,
میری بیماریوں کے لیے آپ کا زندہ آنا ہی کافی ہے.
تو ذکرو نے شمس و اند طلوعها و یارز ذکراہ و اذا قارب الطفل,
جب سورج نکلتا ہے تو بیٹے مجھے آپ یاد آتے, اور جب بچوں کو دیکھتا ہوں کہ وہ بلوغ کو پہنچتے ہیں تو مجھے یاد آتا ہے کہ میرا زید بھی آج بالغ ہو چکا ہو.
وَإِنْ هَبَتِ الْأَرْوَاحُ هَيَّجْنَ ذِكْرَهُ فَيَا طُولَ مَا حُزْنِي عَلَيْهِ وَيَا وَجَلْ,
جب تیز ہوائیں چلتی ہے تو مجھے پھر یاد آتے ہیں کہ بچنے کی کوئی جگہ ہوگی یا نہیں,
اے میرا غم اور پریشانی کتنی طویل ہے, ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا. سَآمَلُ نَفْسَ الْعَيْشِ فِي الْأَرْضِ جَاهِدًا وَلَا أَسْأَمُ التَّطْوَافَ أَوْ تَسْأَمُ الْإِبِلْ,
میں اور ڈھونڈوں گا آپ کو, میں کبھی نہیں کہوں گا کہ میں تھک گیا اگرچہ اونٹنی تھک جائے.
حیاتی او تاتی علیہ منیتی وکل عمر انفان و ان غرہ العمل,
زندگی بھر آپ کو تلاش کروں گا اور اگر موت بھی آئی موت حق ہے.
سأوصي به قيسا وعمرا كلاهما وأوصي يزيد ثم بعده جبل,
میں اپنے بیٹے قیس اور عمر یزید اور جبل کو بھی کہوں گا کہ میرے بیٹے کو ڈھونڈتے رہو.
جب زید نے یہ اشعار سنے انہوں نے یہ اشعار پڑھے, احن الى قومی وان كنت نایا,
میں بھی قوم کے لیے تڑپ رہا ہوں اگرچہ دور ہوں.
فانی قعید البیت عند المشاعری,
میں بیت اللہ کے پاس رہ رہا ہوں.
فکفو من الود الذی قد شجاکم ولا تعملوا فی الارض نسل الابائری,
غم ختم کرو اور اونٹوں کو نہ دوڑاؤ.
فَإِنِّي بِحَمْدِ اللَّهِ فِي خَيْرِ أُسْرَةٍ كِرَامٍ مُعَدٍ كَابِرًا بَعْدَ كَابِرِي,
میں ایک ایسے مبارک گھرانے میں ہوں کہ نسل در نسل ان جیسے گھرانا نہیں آئے گا. لا الہ الا اللہ.
اسد الغابہ جلد 2 اور صفحہ 224 و 225.
تہذیب و تہذیب میں بھی ہے, معرفت الاصحاب میں بھی ہے, یہ صحابہ میں بھی ہے. سب سے زیادہ وضاحت کے ساتھ ابن الجوزی کی کتاب صفت الصفہ میں لا الہ الا اللہ. یہ وہ زید ہے جس کا نکاح آپ نے اپنی پوپیزاد بہن زینب بنت جحش سے کرایا. اب یہ مشہور تھے کہ غلام ہے, اگرچہ غلام تو نہیں تھے, مکہ میں مشہور تھے. اب وہ اصل الاصل عرب تھی, اصل الاصل عدنانیہ تھی, قرشیہ تھی, ہاشمیہ تھی. عورتوں کو ویسے پندار بہت ہوتا ہے, جھگڑا ہوتا تھا روزانہ. تو وہ کہتی تھی تیرا میرے ساتھ کیا کام ہے سوائے اس کے کہ پیغمبر بیچ میں ہے. پشتوں میں کہتے ہیں ستاد خن سٹ پشاند سٹ دے زد الائی پشاند اس کا گڑائی اڑما.
انلی وہ پیاری سی چھوٹا پرندہ ہے پانی کا سفید سا خوبصورت, میرا غلط اس جیسا ہے پانی نظر آتے ہوئے. آپ کی گردن دیکھو ہر جگہ اس پر مروڑے بھروڑے کڑے کیڑے ہو چکے ہیں. خن سٹ کہتے ہیں اس گردن کو جس میں سوراخ ہو کیڑے ہو چکے ہیں. تو وہ خدا چبا برشی اور بد جناورشی سم جنگ گئی ہے.
وَيَسْتَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ, جب آپ نے فرمایا اس شخص سے جس پر انعام کیا تھا اللہ نے اور انعام کیا آپ نے, امسک علیک زوجک, رکھ لے اپنی بیوی کو, وَاتَّقِ اللَّهَ, اللہ سے ڈرو, طلاق مت دو.
وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے دل دل میں، اللہ مبدی، جو اللہ ظاہر کرنے والا تھا، آپ یہ چھپا رہے تھے کہ اگر یہ طلاق ہو گئی تو پھر مجھے ہی رکھنا پڑے گا، تاکہ یہ رسم ٹوٹ جائے کہ لے پالک بیٹا ہے یا اس کی بیوی اپنی بہو کی طرح حرام ہے. دونوں باتیں غلط ہیں. وَتَخْشَى النَّاسَ، اور آپ خیال کرتے تھے لوگوں کا، وَاللَّهُ حَقُّ أَن تَخْشَى، اور اللہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرے. آپ تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ رشتہ رہے، رشتہ نہ ٹوٹے، رشتہ قائم رہے، رشتہ محبتوں کا نام ہے، لیکن رشتوں کا نظام اللہ کے ہاتھ میں، شاید انسانوں کا دخل اس میں کم ہے. یہ عبرت ہے قیامت تک انسانوں اور مسلمانوں کے لیے. ایک طرف آپ کا بہترین مطیع و فرمانبردار، دوسری طرف آپ کی پوپی ذات، اور آپ خود نکاح پڑھنے والے، رشتہ کرنے والے، لیکن رشتہ ٹوٹ رہا ہے، ٹوٹ گیا. فلما قضى زيد منها وطرا، جب پوری کی حضرت زید نے اس سے اپنی حاجت، زوجنا، کہا ہم نے آپ کے نکاح میں دی. ایک ہی آیت میں دونوں کے خاطرداری، زید سے عورت چلی گئی تو اس کا نام لیا. قرآن کریم میں 125,000 صحابہ میں سے صرف ایک کا نام ہے اور کسی کا نہیں، یہاں تک کہ ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام بھی قرآن میں نہیں. فلما قضى زید منها وطرا، تو مرد کا اکرام یہ کہ اس کا نام لیا، اور خاتون کا اکرام یہ کہ زوجنا، کہا آپ کے نکاح میں دے دی. ایک ہی آیت میں، جز آیت میں دونوں خاندانوں کا اکرام ہو گیا. تو پتہ چل گیا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ لڑکے والے بھی خیر ہو، لڑکی والے بھی اچھے ہو، پھر بھی رشتہ نہ ہو. ایسے درمیان میں شیطان لوگ باتیں پیدا کرتے ہیں. دونوں فریق میں جو شیاطین ہیں وہ باتیں اوپر نیچے کر رہا ہے، اور جو سلجھے ہوئے ہیں، ایمان و علم والے ہیں، وہ ماحول بنا کے رکھتے ہیں. الحمدللہ. فلما قضى زید منها وطرا، جب پوری کی زید نے اس سے حاجت. بعض پختون کہتے ہیں پٹھان طلاق نہیں دیتے، پٹھان مسلمان نہیں ہے کیا؟ یہ تو آیت میں ہے کہ طلاق دے دی گئی. بخاری شریف میں حضرت عمر نے ایک دن میں دو عورتیں طلاق دی، ایک بنت جرول اور ایک بہرول، دو خواتین. ایک کے ساتھ ابو جہم نے نکاح کیا، ایک کے ساتھ معاویہ نے کیا، عدت گزرنے کے بعد. ایک پختون نے کہا ہم طلاق نہیں دیتے. میں نے بلایا، میں نے کہا آپ مسلمان بھی ہیں یا خالی پختون ہیں؟ کہتے نہیں مسلمان ہوں. میں نے کہی حضرت عمر بخاری میں، جب آپ نے بخاری پڑھی، ایک ہی دن میں ضرورت پیش آتی، کیا کرے آئے؟ کون خوشی سے طلاق دیتا ہے؟ طلاق تو خوشی کا نام نہیں، غم کا نام ہے، صدمے کا نام ہے، فراق کا نام ہے، جدائی کا نام ہے، ابغض المباحات، جائز ہونے کے باوجود ناپسندیدہ. بس جس وقت پوری کی زید نے اس سے حاجت، زوجنا، کہا ہم نے آپ کے نکاح میں دی، آسمانوں پر نکاح پڑھا گیا. لکیلا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گرانی، فی ازواج ادیائہم، منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں، اذا قضوا منہن وطرا، جب وہ ان سے حاجت پوری کر لے. جب کوئی شخص لے پالک کی بیوی یعنی بہو سے نکاح کر سکتا ہے، کیونکہ لے پالک کے شرعی حیثیت کوئی نہیں ہے، نہ وہ وارث ہے اور نہ وہ بیٹا ہے، تو اس کی بیوی اجنبیہ ہے، اس سے فارغ ہو کے آپ نکاح کر سکتے ہیں. وکانا امر اللہ مفعولا، اور یہ اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ تھا. بعض لوگ کہتے کہ جی اس طرف سے توجہ نہیں تھی، جس طرح آپ متوجہ تھے، محبت کرتے تھے، اس طرح وہ تیار نہیں تھے، پہلے سے ان کی یہ پلاننگ تھی. یہ سب باتیں ہوتی ہیں نا، یہ تو قرآن میں ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ فیصلہ تھا. کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ پہلے سے طے شدہ فیصلہ. وکان امر اللہ مفعولا، ایسا موقع آئے اور آپ قرآن پر ایمان نہ رکھے، پھر یہ ایمان رہا کہاں؟ ایسا آپ کے گھر پہ حادثہ آئے، آپ کے بیٹے اور بیٹی کو ایسا نقصان ہونے لگے، اور آپ اس وقت یہ مضمون دے کے پڑھے سمجھے اور آپ اس کے مطابق رہے، نہ دشمنی کی ضرورت نہ بدمزگی کی ضرورت، بس رشتہ تھا اور نہیں ہوا. لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ.
دل میں اب طاقت کہاں خون نہ بافشانی کرے، ورنہ غم وہ زہر ہے پتھر کو جو پانی کرے.
لا الہ الا اللہ.
وے غم دے سادر نہ دے چور شے، مدام دن وے غم راضی دے تیرا عمر.
ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اس نے ایسا کیا. یہ بات سب فضول ہے، کمزور باتیں. زینب نے کیا کہا اس کا بھی ذکر نہیں کیا، زید نے کیا کہا اس کا بھی ذکر نہیں کیا، حضرت نے جو ان کو کہا رہو رہو رشتہ رکھو مت توڑو اس کا ذکر کر دیا. یہ کام کی باتیں. لڑکا بھی اچھا ہے زیدن، لڑکی بھی اچھی ہے. نبی کی بیوی جو بنتی ہے وہ بری ہوتی ہے. دونوں اچھے ہیں پھر بھی درمیان میں رشتہ نہیں رہا. معلوم ہوتا ہے رشتے کا تعلق خالص تکوینیات سے، خالص تکوینیات سے ظاہر ہوتا ہے. اللہ اکبر. اور جب پوری کی زید نے اس سے اپنی حاجت، یعنی بس اس کا رشتہ ختم ہو گیا، زوجنا کہا، زینب آپ کے نکاح میں دی تاکہ نہ رہے مسلمانوں پر گرانی بیویوں کے بارے میں منہ بولے بیٹوں کی، جب وہ پورا کر لے ان سے اپنا کام. اور یہ اللہ کے ہاں طے شدہ ہے، یہ پہلے سے اسکیم تھی، یہی وہ چاہتے تھے، یہی انہوں نے پروگرام بنایا تھا ایسے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ سب باتیں ہوئی تو قرآن کیا ہے کہ یہ پہلے سے طے شدہ تھا. جب عرض سے طے شدہ ہے تو زمین والے کون ہیں، زمین والوں کی حیثیت کیا ہے.
ما کان علی النبی من حرج، نہیں ہے پیغمبر پر کوئی اعتراض. فیما فرض اللہ لہ،
وہ جو اللہ نے مقرر کیا ان کے لیے. سوال یہ کہ ابھی تک تو آپ کا بیٹا تھا، منہ بولے یہ بہو تھی، اب آپ کی بیوی ہو گئی، پریشانی نہیں صدمہ؟ نا نا نا،
سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، سنت الہی ہے ان لوگوں میں جو پہلے گزرے.
کہ رسم ختم کرنا ہو تو ایسا واقعہ رونما ہوگا.
وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا،
اور ہے اللہ کا فیصلہ پہلے سے طے شدہ. بار بار کہتے ہیں پہلے سے طے شدہ.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه،
وہ لوگ جو پہنچاتے ہیں خدائی پیغامات اور اس سے ڈرتے ہیں.
ولا يخشون احدا الا الله،
اور نہیں ڈرتے کسی اور سے سوائے اللہ کے.
وكفى بالله حسيبا،
اور کافی اللہ حساب کرنے والا. کس کی شرارت تھی، کس نے بدخواہی چاہی، کس نے پلاننگ بنائی، کس نے اسکیم کو آگے بڑھایا، کس نے دھوکدئی کے الفاظ کہے، کس نے زمانے میں بناوٹ اور جال سازی کی، کس کا مکر اور دھوکہ چلا، اس کا حساب اللہ کرے. یہ مت سمجھنا کہ اللہ بے خبر ہے، وہ ایسا نمٹتا ہے. سخت گیرت دیر گیرت مر خدا، تم شو مغرور بر حلم خدا. اللہ کے حلم و صبر پر دھوکہ نہ کھانا. دیر گیرت سخت گیرت مر خدا، وہ پکڑتا ہے تو پھر کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا ہے.
وکفا باللہ حسیبا،
اور کافی ہے اللہ حساب کرنے والا.
ما کان محمد ابا احد من رجالکم،
نہیں ہے حضرت محمد باپ تم میں سے کسی مرد کے. بچوں کے تو تھے، ابراہیم کے، قاسم کے، عبداللہ کے، طاہر و متطہر کے، لیکن وہ بڑے نہیں ہوئے، بچے مر گئے. اگر بیٹا بڑا ہو جاتا لو عاش ابراہیم لکان نبیا صادقا، حدیث کی صحت معلوم ہو رہی ہے آیت سے. نہیں ہے حضرت محمد باپ تم میں سے مردوں کے، مرد آپ کے بیٹے بھی زندہ نہیں رکھے، حقیقی باپ بھی نہیں. اور لے پالک زید ابن حارثہ کو بھی منع کیا، ادعوہم لے آبائے، اپنے باپ کے نام سے پکارو، حضرت کا بیٹا نہیں کہو. نہ حقیقی باپ نہ مجازی باپ. اس کے باوجود ہمارے بعض بزرگوں کا آگے آیات کے ساتھ ابویت لگانا سخت تعجب اور افسوس کا مقام ہے. یقیناً استثناء منقطع اصل ہے. حضرت تم میں سے مردوں کے باپ نہیں ہیں. اگر مردوں کے باپ ہوتے تو پھر زید بن حارثہ آپ کا بیٹا ہو سکتا تھا، لے پالک. نہ مجازی باپ ہے نہ حقیقی باپ ہے، تو نہ آپ کے بعد تفصیلی نبی آ سکتا ہے نہ اجمالی اور ذیلی بروزی آ سکتا ہے. دجل قادیان واضح ہے، مکر غلامت قادیانی بین ہے، کذب اور دروگوئی فرقہ زائغہ دواللہ کا اظہر من الشمس. اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن سے یہ کتنے بے خبر ہیں. نہیں ہے حضرت محمد باپ تم میں سے مردوں کے، کسی بھی مرد کے باپ نہیں. ولیکن رسول اللہ، لیکن خدا کے رسول ہے، وخاتم النبیین، اور تمام انبیاء جو گزرے ہیں ان کے لیے مہر ختام ہے. ولیکن خاتم النبیین، وکان اللہ بکل شیء علیما، اور ہے اللہ ہر چیز کے جاننے والے. لا الہ الا اللہ. چنانچہ ختم نبوت کامل میں احادیث صراحتاً نقل کی. خاتم النبیین میں مولانا انور شاہ صاحب نے، الشہاب میں مولانا شبیر احمد صاحب نے، اور تمام اکابر اور بزرگوں نے اپنے اپنے وقت میں، مفسرین نے، محدثین نے آیت کی یہی تفسیر کی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. پہلے والے عیسیٰ مسیح آئیں گے، لیکن وہ آپ کے سپہ سالار کی حیثیت سے، آپ کے زمانے اور آپ کی امت کے امام مہدی کے ساتھ دجال اور یاجوج ماجوج کے خلاف کام کریں گے. مرزا کئی کذب کا مرتکب ہے. وہ کہتے ہیں وہ مسیح موعود میں ہوں، وہ مہدی معہود میں ہوں. نہ معہود ہے اور نہ معہود ہے. شان ورشا کہتے ہیں اذا صح ان الدعی لیس بمومن فکیف یکون نبیا او مسیح او مہدی مقربا. جب وہ مسلمان نہیں ہے تو مسیح اور مہدی کیسے بنے گا؟ نہیں ہے حضرت محمد باپ تم میں سے مردوں کے، لیکن ہے رسول اللہ کے اور خاتم النبیین. بات سنو، دو اعزاز ظاہراً چھین لیے گئے، حقیقی باپ ہونا اور لے پالک کا باپ، مجازی باپ ہونا، دونوں ہٹا دیے، تو دو دے دیے، رسول اللہ اور خاتم النبیین. اللہ اکبر. اس سے پتہ چلتا ہے کہ بیٹے کا ہونا کتنا بڑا انعام، کسی کا بیٹا ہو جائے تو اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے. فرمایا بیٹے نہیں رہیں گے آپ، آپ کسی باپ کے، کسی مرد کے بڑے ہو کر باپ نہیں کہلائیں گے. البتہ بیٹے کا کام کیا ہے؟ کام آگے بڑھانا. فرمایا کام آپ کا رسالت کا ہے اور قیامت تک ہے. وہ خاتم النبیین، کوئی نیا نبی نہیں آئے گا. مرزائی دھوکہ دیتے ہیں کہ آپ جب خاتم النبیین ہیں تو نبی آئیں گے اور آپ کی مہر ہوگی. یہ مطلب نہیں ہے. نبی آ چکے ہیں اور مہر لگ گئی ہے، اور اب جو آئے گا تو قذاب نشر ہوگا، اور اس پر سینکڑوں حدیث موجود ہیں.
وبهذا القدر نكتفي اليوم، وعسى أن نعود إلى مزيد التفصيل والتتويل والأدلة والبراهين بكرة إن شاء الله تعالى.
الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين خاتم النبيين سيد الأولياء والمتقين وعلى آله وأصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نعوذ بك من جميع المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللہ تعالیٰ درس تفسیر آسان فرمائے، با مراد فرمائے، اللہ ہمیں اعتدال کا راستہ نصیب فرمائے. اللہ غلو سے، مکر سے، دجل سے، خطیات، تقصیرات، شطحیات سے محفوظ فرمائے. اللہ امت مسلمہ کو تا قیامت عقائد و اعمال میں مسلح فرمائے، ہر شر فساد، ہر فتنے و شیطانی سے. اللہ امت کو، مساجد کو، مدارس کو، علماء کو، طلبہ کو، شرکائے درس کو، نمازیوں کو، تبلیغیوں کو، خیر خواہوں کو، بہی خواہوں کو اللہ حفظ و امان میں رکھے، صلی اللہ علیہ وسلم.